بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت فهي من زكاها أنت ولي مولاها، اللهم اقتني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، ربي يسر ولا تعسر وتمنى الخير، آمين يا رب. لكم ورحمة الله وبركاته. جی اہلا و سہلا مرحبا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بہت خوبصورت، آپ سب کو مبارک ہو اس قرآن کی کلاس کے ساتھ. آج ماشاء اللہ ہمارا زاد الخیر کا لاسٹ کلاس ہے، اور انشاءاللہ کل سے فرسٹ ہمارا پارا اسٹارٹ ہو کرے گا. جی الحمد للہ اللہ کو بحال ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعائیں ہیں. بس اللہ وقت سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ کرے ہم سب کے لیے، کوئی مشکل پیش نہ آئے، کچھ بھی آئے. اب دیکھیں مشکلات آتی ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ساتھ ساتھ اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے. اگر آپ ایک اچھے انداز سے اس صبح کا آغاز کریں گے، فار ایگزامپل فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نوافل پھر اہتمام کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ہم صدقہ کرتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، ہر چیز کا ایک ذہن میں رکھ کے. اچھا جی مجھ سے کل ایک اسٹوڈنٹ نے کیا، اچھا نیت آپ نے دیکھنی، آپ کی نیت کیا، نیت جو آپ ارادہ دل میں کر لیتے ہیں، نیت کے لیے الفاظ زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز کی ہو. نماز کے لحاظ سے بات کیونکہ ہم بچپن سے آتے ہیں نا، عام شروع میں ہمیں ہمارے پیرنٹس نے سکھایا ہوتا ہے جی میں نے نیت کی، استعمال کی، چار فرض ہیں یا دو سنت ہیں، دو نفل ہیں، اس طرح کی کوئی بھی نیت سنت سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے، نیت کا نام ہے ارادے کا نام. ماشاء اللہ اگر آپ نے کوئی بھی بک کچھ بھی دیکھی، میں سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت آپ کے ارادے کا، دل کا نام ہے کہ آپ کس نیت پہ، جو ذہن میں ارادہ کر لیتے کہ میں نے ابھی یہ پڑھنا ہے، بس وہ آپ کی نیت بس اللہ پر کر لیں. اس لیے کہہ رہے کہ ہمیں اب جیسے کلاس میں آپ نے ارادہ کیے، نیت کی تو آپ کو سوئے ہیں کہ کل میری کلاس ہے، ڈیلی آپ کو اتنا شوق ہے جوش میں، تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی مدد کر دیں. ایسے ہی ہے نا، خود بخود آپ کی آسانی کریں گے، کوئی مشکل نہیں آپ کی. بہت زیادہ دعائیں کیا کریں، دعاؤں کی اتنی کثرت کریں کہ آپ خود اپنے آپ سے تو بنا لیں کہ اتنے ہم دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کے دل میں آتا ہے اپنے پیاروں کے لیے، اپنے لیے، سب سے پہلے تو اپنے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضرور دعا کرو. اور سب سے زیادہ ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں استاذہ جی کو. استاد آپ کا ایک منٹ یہ بھی یاد رکھیے گا، بچپن سے لے کر آج تک ہمیں جس نے ایک لفظ بھی سکھایا، اپنا اسکول یاد کر لیں، کالج کر لیں، فرسٹ اپنی کلاس یاد کر لیں، کون تھا آپ کا، اپنے ماں کو یاد کر لیں، آپ کے گھر میں جو آپ کو ایک ایک لفظ کچھ نہ کچھ سکھائے، تو سارے ہمارے استاد ہی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ہمیں. ہاں، باقاعدہ جو ہم کلاسز لیتے ہیں اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے استاد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج کی دعا، بہت خوبصورت، بہت پیاری. جی، ہماری دعا ہے آج سید الاستغفار. کس کو آتی ہے استغفار یہ دعا؟ جی، یہ کس کو آتی ہے؟ ون ٹائپ کریں، میں اس کو ریڈ کرتی ہوں. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. وہ اس کی ٹرانسلیشن پہ وہ تیچ، پلیز. میں تیری اتنا چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی، اور میں اپنے اوپر اور تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں. یعنی میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، پھر مجھے بخش، بس مجھے بخش دے. یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا. سبحان اللہ. جی، یہ سید الاستغفار ہے، بالکل صبح شام کی دعاؤں میں ہے. ہر نماز کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لطوا نہیں ہے ویسے، کیونکہ استغفار ہم کرتے ہیں نا نارملی، عافیت کے لیے آپ نے یہ دعا کیا کریں، تو اس میں ضرور اس دعا کو بھی آپ نے شامل رکھا کریں. ٹھیک ہے، صبح شام میں دعا کریں، اندر بھول بھی جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ضرورت ہے نا، اتنی خوبصورت اس کی ٹرانسلیشن ہے. تو استغفار ایک طریقے سے، اب دیکھیں ہمارا ماشاء اللہ 9 ڈے ہے آج، اس آپ کو ڈیلی ہم اسی لیے ڈفرینٹ دعائیں سکھا رہے ہیں کہ اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. جی، حدیث سسٹر آپ کا سامنے لے کے آئیں پلیز. جی، حدیث دیکھتے ہیں. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الملائکہ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلى فیه ما لم یحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تمہارے حق میں دعا کرتے رہیں گے جب آدمی اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، اور اس کا وضو نہ رکا، یعنی ہوا نہ چلی ہو یا وضو کسی وجہ سے ٹوٹ جائے وہ نہ ہو. وہ کہتے ہیں اے اللہ، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، اے اللہ اس کو تو بخش دے، اور اے اللہ اس پر رحم فرما. سبحان اللہ، کیا ہم اس چیز کا اہتمام کرتے؟ جی جی ڈیئر سسٹر، کیا ہم اس کا اہتمام کرتے؟ کوشش کریں اس افسوس کے ساتھ، جو بھی ایک میں آپ کو بتاؤں، ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف یہ تھوڑی سی نیت ہم کر لیتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے کریں گے کہ ہمارے لیے رشتے دعائیں کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں تھوڑا سا زیادہ، تو کتنی اچھی بات ہے. لیکن ہمیں نیکیاں چاہیے نا. جی ہاں جی، شعور کے ساتھ بیٹھنا ہے، کوشش بہت کرتی ہوں بٹ شیطان بڑا ڈسٹرب کرتا ہے. جی کوئی بات نہیں، ٹرائی ٹرائی اگین. شیطان کتنا کرے گا، جیسے استاذہ بتاتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں حضرت عمر نے، شیطان تو ان سے بعد ہم کو دیکھتے ہی بھاگ جاتا تھا, تو ہم کیوں نہیں کوشش کر سکتے؟ آہستہ سے کوشش کریں گے. میں اکثر بیٹھتی ہوں اگر میرے ذہن اور کاموں کی طرف چلا جاتا ہے. ہاں جی یہ ہو جاتا ہے, یہ ساتھ ہے نا. تو آپ ایسے کریں نا, لکھ کے لگا لیں فجر ٹائم ہے, یہ فجر ٹائم زیادہ اچھی بات ہے. باقی دن باقی ٹائم بھی ہے, مطلب فجر ٹائم اس کام زیادہ, مطلب آپ کے پاس, مجھے پتا ہے ظہر عصر کے ٹائم آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, بچے آ جاتے ہیں یا ظہر میں, لیکن ایک وقت تو کم از کم رکھ لیں پانچ نمازوں کی. عشاء میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, لیکن باقی جتنا اچھی بات ہے نا, تھوڑا سا پانچ منٹ ایکسٹرا بیٹھ جائیں, تھوڑا سا آہستہ کریں گے اس کا طرح ہو جائے گا. جی آج کے بس دیکھتے ہیں ٹائم ٹیبل کیا ہے, پھر ان شاء اللہ ہم نیکسٹ سیشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹائم ٹیبل میں دیکھیں حدیث و دعا ہم نے کی, ابھی صبح رمضان ہے, پھر نماز نبی ہے, اعمال چھوٹے ثواب بڑا, کتابوں سے آپ ان شاء اللہ ہم ابھی صبح رمضان لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں آج کیا سکھاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صوم رمضان کتاب میں سے ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے, روزے کا پیغام. رب کا پیغام تو پڑھتے ہی ہیں, سنتے ہی ہیں, اب روزوں کے پیغام بھی سنیے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق تمام تر روزے دار کی اپنی ذات سے ہے. روزہ رکھنے والا آدمی خود اپنی ذات کو مشقت میں ڈالتا ہے, وہ خود اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کرتا ہے. روزہ ہر اعتبار سے ایک ذاتی عمل ہے, اس طرح روزہ پورے دین کی حقیقت کو بتاتا ہے. روزہ اس بات کا سبق ہے کہ عمل کا آغاز اپنے آپ سے ہوتا ہے, نہ کہ دوسروں سے. جی اس کو ہائی لائٹ کر لیں, یہ ہے روزے کا پیغام, اسٹارٹ وتھ یور سیلف. عموماً ہم نیکی بھی سیکھتے ہیں, اچھی بات سیکھتے ہیں, تو چاہتے ہی ہیں کہ عمل دوسرے کریں. قرآن ہم پڑھتے ہیں اور اخلاق ہمارے شوہروں کے اچھے ہو جائیں. عموماً دوسروں سے قربانیاں چاہتے ہیں. روزہ کیا سکھاتا ہے؟ اپنی ذات سے شروع کرو. دین پورے کا پورا ایک ذاتی عمل ہے, ویسے ہمارے ہاں ذاتی نہیں ہے. ہم تو اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے, ہمارا تو خاندانی دین ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین ذاتی دین ہوتا ہے. عموماً شادی کے بعد لڑکیاں سسرال کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں, حالانکہ دین ذاتی دین ہے, سسرالی دین نہیں ہے, خاندانی دین نہیں ہے, معاشرتی دین نہیں ہے. کسی کمیونٹی میں گئے تو اس کے دین کو اپنا لیا, یہ دین نہیں ہے. کوئی ملکی قومی علاقائی دین نہیں ہے. اس جملے کو تین دفعہ لکھی اپنی نوٹس بک میں, اپنی نوٹ بکس میں, کہ دین ذاتی عمل ہے, یہ میرا ذاتی عمل ہے. اسی لیے تو ایک ایک سے پوچھا جائے گا, باپ کی نیکیاں بیٹی کے, بیٹے کی بھائی کے اور ایک دوسرے کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی, کیونکہ دین ایک ذاتی دین ہے, ایک ذات کے لیے. کبھی آپ نے اس طرح سوچا تھا پہلے؟ یقین سے بتائیے کہ روزہ کیا سکھاتا ہے, کہ آپ اپنی ذات سے شروع کریں, آپ بھگتے اپنے دین کو, دوسرے نہیں آپ کی وجہ سے پریشان ہو. دین پورے کا پورا ایک ذاتی عمل ہے, مگر روزے میں دین کی یہ حقیقت آخری حد تک نمایاں ہو گئی ہے. روزہ ایک اعتبار سے ایک انفرادی عبادت ہے, اس کے علاوہ وہ علامتی طور پر پورے دین کا تعارف ہے. سچا روزے دار وہی ہے, سچا روزے دار وہی ہے جو روزہ رکھ کر روزے کی اس حقیقت کو پا لے. یعنی دیکھا جائے تو ایک روزے میں پوری باتیں آ جاتی ہیں نا, اب اس کو ہم دیکھیں گے تھوڑا تھوڑا. روزے کا آغاز رمضان کے چاند سے ہوتا ہے. آدمی جب آسمان پر ہلال یعنی رمضان کے چاند کو دیکھتا ہے, تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا خدا آسمانی اشارے کی زبان میں اس سے ہم کلام ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے, تو اپنے آپ کو میرے تابع کر دے, میں تیرے عمل کو بڑھاؤں گا یہاں تک کہ وہ حلال سے بڑھ کر بدر بن جائے گا. اللہ اکبر. ہائی لائٹ کریں گے اس کو؟ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ بک آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں؟ کتنی پیاری باتیں ہیں نا, کہ جیسے حلال سے بدر بنتا ہے نا چاند, اسی طرح انسان کی نیکیاں شروع میں حلال ہوتی ہیں, پتلی پتلی, چھوٹی چھوٹی, ڈری ڈری, سہمی سہمی, پھر اس کے بعد بدر بن جاتا ہے. ایمان بھی ایسے ہی اٹھتا ہے, ہلکی سی کومپل نکلتی ہے اس زمین سے اور ایک تناور درخت بنتا ہے. ایک شخص اسلام کی طرف آتا ہے تو وہ بہت ڈرا سہما ہوتا ہے, نماز بھی نہیں آتی, روزہ بھی نہیں آتا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو پورے دین کی سمجھ آنے لگتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے عمل بھی اب بدر بن جائیں, ہلال سے بدر بن جائیں. کچھ تو کئی کئی سال سے ہلال کے درجے پہ ہی ہیں. بدر تو 14 دن میں بن جاتا ہے, ہمارے 14 سال میں بھی ہماری نیکیاں ہلال سے بدر نہیں بنی, کمر کے درجے پہ رکی ہوئی ہیں. کمر کیا ہوتا ہے؟ ہلال اور بدر کے بیچ درمیان کا چاند. پھر آدمی جب پہلی رمضان کو کھانا اور پینا چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ خدایا میں تیرے حکم کا پابند ہوں, اگرچہ میں نے تجھ کو نہ دیکھا ہو, میں اپنے آپ کو تیری مرضی کے حوالے کرتا ہوں, اگرچہ میں نے تیری مرضی کو صرف کتاب کے الفاظ میں پڑھا ہو, اگرچہ کوئی فرشتہ مجھ کو مجبور کرنے کے لیے میرے پاس موجود نہ ہو. اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے. چاند دیکھا تو کچھ اور سیکھا, روزہ رکھا تو کیا سیکھا؟ اللہ کے حکم کی پابند ہو. اللہ میں نے تجھے دیکھا نہیں ہے لیکن تیرا حکم مانوں گی, کتنی بڑی بات ہے. اپنے آپ کو تیری مرضی کے حوالے کرتی ہوں, اگرچہ مجھے تو نے خود نہیں کہا, بس تیری کتاب سے تیری مرضی معلوم ہوئی ہے. کتنا پیار آتا ہوگا اللہ کو اپنے بندے پہ. کوئی فرشتہ بھی نہیں جو ڈنڈے کے زور سے منوائے, اے اللہ میں اپنی خوشی سے مان رہی ہوں تو قبول کر لے. ٹوٹی پھوٹی بڑی بکھری ہوئی کوششوں کو تو اللہ قبول کر لے. اس کے بعد سارے دن اس کو بھوک لگتی ہے اور پیاس ستاتی ہے, مگر وہ کھانے اور پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا. اس کے معمولات ٹوٹتے ہیں مگر وہ کوئی شکایت نہیں کرتا. اس طرح وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اللہ کا صابر بندہ بنوں گا, میں ہر حال میں اللہ کے حکم کا پابند رہوں گا, خواہ اس کو صبر اور برداشت کی آخری سطح پر جا کر انجام دینا پڑے. سبحان اللہ, کتنی روٹین چینج ہو جاتی ہے نا رمضان میں. جس کی روٹین بدلتی ہے کیا وہ بندہ نہیں بدلنا چاہیے؟ جس کے معمولات ٹوٹے کیا وہ بندہ نہ ٹوٹے؟ پھر بھی شکوا نہیں, کوئی شکایت نہیں, صبر برداشت. عام دنوں میں مسلمان کو ناجائز چیزوں سے رکنا پڑتا ہے, روزے کے دنوں میں وہ جائز چیزوں کو لینے سے بھی رک جاتا ہے. یہ گویا اللہ کی اطاعت کے جذبے کو مزید پختہ کرنا ہے, مضبوط کرتا ہے, سٹرونگ کرتا ہے کہ اللہ حرام تو کیا حلال سے بھی بچوں گی. اس سے پہلے اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب پیاس لگی تو پانی پی لیا, بھوک لگی تو کھانا کھا لیا. اب روزہ رکھنے کے بعد اسی شخص کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اس کو پیاس لگے تب بھی وہ پانی نہیں پیتا, اس کو بھوک محسوس ہو تب بھی وہ کھانا نہیں کھاتا. اسی طرح وہ رمضان کے مہینے میں اس بات کی تربیت حاصل کرتا ہے کہ وہ ایک محکم اصول کی پیروی میں اپنی زندگی گزارے گا, اور یہ اصول وہی ہوں گے جو خداوند رب العالمین نے اس کے لیے ابدی طور پر مقرر کر دیے ہیں. تو اگلی بات کیا سیکھی؟ کہ رمضان کا روزہ انسان کو با اصول انسان بناتا ہے, کمیٹڈ پرسن, رولز کو فالو کرنے والا. کبھی دیکھیں روزہ رکھنے والے کمیٹڈ ہیں, کتنی کمیٹمنٹ ہے ہم میں, کتنی خوشی سے کام کرتے ہیں اپنے. تو روزہ ہمیں یہی سکھا رہا ہے با اصول بنو. بھوک لگی کھاؤ نہیں, پیاس لگی پیو نہیں, اسی طرح من چاہی چیزوں کو چھوڑ دو. دل چاہ رہا کچھ کرنے کو نہ کرو, دل نہیں چاہ رہا کر لو, کوئی آرڈر مل گیا مان لو, اپنی منمانیاں نہ کرو. کیسا پیارا اصول سکھاتا ہے روزہ ہمیں. روزے دار اس طرح مشقت اٹھاتے ہوئے اور اللہ کی یاد کرتے ہوئے اپنا دن گزار دیتا ہے, یہاں تک کہ شام آ جاتی ہے, سورج غروب ہو کر دوبارہ آسمانی اشارے کی زبان میں کہتا ہے کہ اللہ کے بندو، تم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کر دیا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرے. اب تمہارے اوپر سے پابندی اٹھا لی گئی، اب تم آزاد ہو، اب تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کھاؤ اور پیو. اب نہ تمہارے لیے پانی پینے پر کوئی روک ہے اور نہ تمہارے لیے کھانا کھانے پر کوئی روک. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تم جس طرح چاہو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو. بالکل اٹھ جاتی ہے نا پابندی، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ نہیں بس کھول لیا روزہ لیکن پھر بھی اس چیز سے رکو. ہر وہ پابندی جو روزے میں لگتی ہے وہ روزہ کھلتے ہی ٹوٹ جاتی ہے. سورج غروب ہوا، اب آپ کا روزہ بھی ختم. روزے کے بعد افطار کا یہ تجربہ اہل ایمان کے لیے مزید ایک خوشخبری ہے. وہ یاد دلاتا ہے کہ موجودہ افطار ایک اور زیادہ بڑے افطار کی علامت ہے. یہ روزے دار کو علامتی طور پر بتاتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت کا دن تمہارے لیے آخرت میں آئے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہو کر تمہاری عبادتوں کی قبولیت کا اعلان کرے گا اور تم کو جنت کے ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر دے، جہاں دوبارہ تمہیں کوئی مشقت نہ اٹھانا پڑے. کیسا ہوگا وہ دن کہ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی محنتیں قبول کر لی گئیں، اس کی کوششوں کو شرف قبولیت بخش دیا. افطار یہی بتاتا ہے. آج تو تم نے چند گھنٹوں کے لیے افطار کیا ہے، کل صبح سے پھر تم روزے کی حالت میں ہو گئے، لیکن ایک ایسا بھی افطار ہے کہ جب تم دنیا کی وہ تمام نعمتیں جن سے اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے وہ سب تمہارے لیے جائز ہو جائیں گی. اسی لیے دیکھیے کہ جنت میں بہت ساری ایسی چیزیں حلال ہیں جو دنیا میں حرام ہیں. کتنی ہی چیزیں جنت میں ایسی ہیں نا جو دنیا میں نہیں استعمال کر سکتے. یہ افطاری تو ہے، اب جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو. لہو فیہا ما یشتہون، جو چاہو گے وہ ملے گا. ما یدعون، کیا سیکھا آپ نے اس لیسن سے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ واقعی بے شعوری سے شعور کی طرف آ رہے ہیں. ہم رمضان کے نام پہ پڑھتے بھی ہیں تو عموماً کیا مسائل، فضائل، احکامات. دین بوجھل نہیں ہو گیا ہمارے لیے؟ خشک ہو گیا دین، سنجیدہ ہو گیا دین. مشکل مشکل باتوں میں دین مشکل کر دیا اور روحانی پہلو ختم. اگر آپ پورے قرآن کو دیکھیں نا، مسائل 10% بھی نہیں ہے، یعنی ایک بہت بڑا انکشاف ہوگا آپ کے اوپر. پورے قرآن کے مضامین کو الگ کریں نا تو حکم والی آیتیں بہت تھوڑی ہیں، شاید 1000 بھی نہیں 6000 میں سے. زیادہ آیتیں کیا ہیں؟ ڈراوے، رغبتیں، محبت دلانا، جنت کی باتیں، جہنم سے بچانے کی باتیں. ہم نے دین پورے کے پورے، ہم نے پورے دین کو ڈراموں کا دین بنا لیا، خشک دین بنا لیا، بوجھل دین بنا لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ لوگ دین سے دور بھاگ گئے. اگر ہمارے دین والوں نے ایسی اسپرچل باتوں کو عام کیا ہوتا، لوگوں کو شعور کے ساتھ روزے رکھنے والا بنایا ہوتا، تو آج یقیناً روزے رکھنے والوں کی تعداد نہ رکھنے والوں سے زیادہ ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کر دے اور ہماری زندگی میں ایسی تبدیلی لے آئے کہ واقعی ہم اس بڑے افطار کے دن ان انعامات کو پا لیں جس سے آج رکے میں. انشاءاللہ یہیں پہ رکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ڈیئر سسٹرز، پلیز آپ نے لکھنے کی بک پڑھی نہیں ہوگی. دیکھیے جتنا بھی اللہ نے سکھا دیا اللہ کا شکر، ٹھیک ہے، ان شاء اللہ بھی سیکھتے جائیں گے، فکر نہیں کریں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جتنا دیکھیں ہم کتنا ایڈجسٹ کرتے ہیں, بس ہم اتنا پڑھتے جاتے ہیں اتنا کرتے جاتے ہیں تو ہمارے عمل میں نہیں آتا, ہم تھوڑا سیکھ کے بس سن لیتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا بھی لے کے اس کو اپنی پریکٹیکلی لیا کہ میرے ہاں وہ بھی کافی ہے, کیا حال ہے تیاری میں. ابھی بھی ماشاء اللہ اب کا ختم نہیں ہوا, ابھی ماشاء اللہ کل سے ان شاء اللہ ہمارا فرسٹ ڈے ہے, تعدادی کے ساتھ لائیو کلاس لیں گے پریشان نہیں. اچھا یہاں سے میں اینڈ کا جو ہے یہ پیراگراف یہاں سے لیتی ہوں. اچھا روزہ کے بعد افطار کا یہ تجربہ مہمان کے لیے مزید ایک خوشخبری ہے, وہ یاد دلاتا ہے کہ موجودہ افطار ایک اور زیادہ بڑے افطار کی علامت ہے. کیا اس کو سوچے آپ کی کون سے افطار کی علامت ہے؟ یہاں اس تعلق میں کیا بولے, کون سے افطار کی بات کی جا رہی ہے؟ جنت, جنت ایسے تو نہیں ملے گی جی, جنت ایسے تو نہیں ملے گی, جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی نا. ہاں جی, کیا کرنا ہے ہم نے؟ عمل صالح کرنا ہے. دیکھیے روزہ دار کو علامتی طور پر علامتی طور پر روزہ دار جو ہے بتاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی نعمت کا دن تمہارے لیے آخرت میں قائم ہے. اچھا روزے کو سوچیں, میں ابھی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ یعنی انسان جو روزہ رکھا اس کا اجر صرف میں دوں گا, اور ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کیا اجر. ویسے تو ہے کہ ایک دروازہ ہے باب الریان جسے ہم جائیں گے روزے دار کو داخل کریں گے, لیکن اس کا اجر اسی طرح جو ہم نماز پانچ وقت کی پڑھتے ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے. وہ کیا انعام ہے ہمیں نہیں پتا, جنت ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ, اس کا ہم نے یقین رکھنا ہے اور کام بھی کرنے ہیں. لیکن وہ بڑی ایک اسائنمنٹ ہے, اور خاص کر کافی حدیث اس میں آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے جنت کو بنا رہے ہیں, اور اتنی خوبصورت یہاں تک آتا ہے کہ ایک ایک موتی کو تراش کے اتنا اتنا بڑا وہ محل بنانا, تو چھوٹا ہم تو موتی کو سوچ بھی نہیں سکتے, ایک پرل ہے تو وہ ہماری سوچ سے بھی بالا تر بات ہے. تو وہ سوچے وہاں پہ سونے چاندی کے جو ہے یہاں پہ ہم استعمال نہیں کر سکتے, خوشبودار ہوگی ہر چیز اور اونٹ کی خوشبو آ رہی ہوگی. وہ صبر لے کے ہیں کہ روزہ ابھی ہم رمضان میں اگر ہم پریکٹیکلی اپنی ان بیڈ ہیبٹ کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا, تو کیوں نہیں ہم پورا سال اس پہ منگا سکتے, کوشش کر سکتے ہیں نا. بالکل اللہ نصیب کرے ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ. کھانا روکنا خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے تم جس طرح چاہو خدا کی نعمتوں کو استعمال کرے, کہ واقعی ہم اس طرح کرتے ہیں, ہم کھانے کا ضائع تو نہیں کرتے, ہم نعمتوں کو ان کو ضائع تو نہیں کرتے, ان کی ناشکری تو نہیں کرتے. ان سب چیزوں میں سوچیں, کیونکہ جو رمضان ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ ہم جتنا زیادہ اس پہ عمل کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے. اچھا سومے رمضان میں ابھی تک آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے صرف ایک ایک سینٹینس میں بتائیں, پھر ان شاء اللہ ہم نیکسٹ سیشن لیتے ہیں. سومے رمضان میں کیا سیکھے جی؟ اخلاص, ٹھیک ہے. وائس سب کے لیے بریک ہو رہی ہے جی, ایڈمن سے ہمیں بتائیں پلیز. میرے پاس یہاں پہ گرین سگنل ہے, تو اس پہ برداشت صبر کرنا ہے, ٹھیک ہے. صحیح فیکٹری بلڈنگ ایکٹ اپ ہوا الحمد للہ, ہر گناہ سے بچنا ہے ان شاء اللہ, نیکی حالت سے بدر تک بڑھانی چاہیے ہے جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ. روزہ اور دین میرا ذات نعمت ہے, بالکل بالکل ٹھیک ہے. روزہ ذاتی عمل ہے, ٹریننگ ہے جو پرسنلی پرسنالٹی رمضان میں جمیں گی اس کو کنٹینیو ان شاء اللہ ان شاء اللہ. روزے کی اصل روح کے جائز سے بچ کر ان روزہ ناجائز سے بات ہوتے, ٹھیک ہے. تذکرہ نفس, ٹھیک ہے ان شاء اللہ ان شاء اللہ, ٹھیک ہے. ابھی ہم نیکسٹ سیشن لیتے ہیں نماز نبی, دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا سکھاتے ہیں.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نماز نبی کا اگلا چیپٹر, جس سے ہم آج انشاءاللہ کچھ عمل کی باتیں جو ہم نے اس سے سیکھی اس کو دیکھیں گے, وہ ہے نماز کی سنتوں کا بیان. سنت نمازوں کا کیا حکم ہے اور نماز میں سنتوں کی کیا جگہ ہے, اس بارے میں بھی کچھ افراد اور تفریح جو ہے وہ ہمارے پایا جاتا ہے. پہلی چیز جو ہم نے اس حصے سے سیکھی کہ فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعتیں جس نے پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے. کون سی ہیں وہ رکعتیں؟ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں, 2 رکعتیں فرضوں کے بعد, 2 رکعت مغرب کے بعد, 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے. ہمارے ہاں نماز کے اندر کافی شدت برتی جاتی ہے, ان کے ساتھ کچھ اور بھی چیزوں کو ملا کے فرض کے درجے پہ پیش کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پڑھنی ہے تو پوری پڑھو. اور بعض لوگ صرف اس لیے عشاء کی نماز نہیں پڑھتے کہ وہ 17 رکعت ہے. تو یہ حکم اب ہمیں سمجھ آنا چاہیے اس چیپٹر کو پڑھتے ہوئے, فرض فرض ہے, سنت سنت. ایک وہ چیز ہے جس کے نہ کرنے سے دین پہ نقصان آتا ہے, دین کے اندر حلل آتا ہے. دوسری وہ چیز ہے کہ جس پہ عمل اگر نہیں کرتے کسی وجہ سے, ہاں دل میں یہ خیال ہے کہ کرنا چاہیے, انکار نہیں, نہ شکری نہیں, تو نہ کرنے کی صورت میں انسان گناہگار نہیں ہوتا. اور دوسری بات اس میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ 12 رکعتیں ہی سنتیں ہیں, اس سے علاوہ کچھ اور سنتیں بھی لوگ سنت کے نام پہ پڑھتے ہیں تو وہ چیز اس کے درجے پہ نہیں آئے گی. دوسری بات ہم نے اس حصے میں سے سیکھی کہ ظہر سے پہلے 4 کی بجائے 2 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی. عموماً ہمارے ہاں 4 سنت 4 فرض پڑھے جاتے ہیں, لیکن اگر کبھی کسی موقع پہ مجبوری ہو, نہیں پڑھنا چاہتے یا نہیں پڑھ سکتے, تو صرف آپ 2 سنتیں بھی ادا کر سکتے ہیں. پھر اگلی چیز ہم نے ایک اور حدیث سے جو سیکھی وہ کیا تھی کہ 4 رکعت سنت کو بھی 2-2 کر کے ادا کیا جا سکتا ہے. دیکھیے کتنی آپشنس مل رہی ہیں آپ کو نماز کے اندر جو ہم عموماً نہیں جانتے. اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ نفل یا سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے اور فرض مسجد میں پڑھنے چاہیے, اور یہی اللہ کے نبی کا عمل تھا. ایک اور چیز جو ہم نے سیکھی, غیر موقع دہ سنتیں, یعنی جن کی تاکید نہیں ہے, کوئی کر لے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, وہ ہیں عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں. اس سے تو کافی لوگ واقف ہوتے ہیں, لیکن ایک سنت جس کا ذکر کرنے والی ہوں وہ مجھے میرے خیال میں کافی لوگ اس سے آگاہ نہیں ہوتے, اور وہ ہے مغرب کی نماز سے پہلے کی 2 سنتیں. ہمارے کلچر میں اس کا رواج نہیں, اس لیے میں یہ حدیث پڑھ کے سنانا چاہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا, مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو. تیسری بار فرمایا, جس کا دل چاہے. یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اسے سنت مؤکدہ نہ بنا لیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ میں مؤذن مغرب کی اذان کہتا, ہم سب ستونوں کی طرف دوڑتے. کیوں؟ ستون کے پیچھے پڑھیں تاکہ وہ سترا بن جائے, سترا بنانے کے لیے. اور 2 رکعتیں پڑھتے. لوگ اس کثرت سے 2 رکعتیں پڑھتے کہ اجنبی یہ گمان کرتا کہ مغرب کی جماعت ہو چکی. یعنی بعد میں کوئی داخل ہوتا تو وہ لوگوں کو اس طرح پڑھتے دیکھ کے سمجھتا کہ فرض اب ہو گئے اور فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں یہ لوگ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح اس موضوع پہ ایک تیسری بات کیا ہے, مرثد بن عبداللہ عقبہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا, کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ابو تمیم رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں. عقبہ نے کہا کہ ہم بھی رسول اللہ کے زمانے میں پڑھتے تھے. اس نے پوچھا آپ کیوں نہیں پڑھتے, کہنے لگے کہ مصروفیت ہو گئی ہے. یہ روایت دیکھیے, اس کا نیچے حوالہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور تہجد کے باب میں آئی ہے. اوپر جو پہلے 2 روایتیں بتائی, ایک بخاری ہی کی تھی ایک مسلم کی, کتنی معروف مطلب کتنی زیادہ اسٹرانگ سند کی روایتیں ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے کلچر میں کسی کو نہیں پتا. آپ میں سے کس کو پہلے یہ بات پتا تھی؟ ایک کو بھی نہیں پتا تھی. تو پھر فائدہ ہوا نا کتاب پڑھنے کا. جی کل بک سے پڑھ کے پتہ چلی. ہاں ہاں جی. تب دیکھیے اتنی چھوٹی, بلکہ یہاں تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی سند کی روایتیں ہوتی ہیں نا, اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا اجر اگر انسان کو پتہ چل جائے تو وہ کبھی نہ چھوڑے. اور اب آئیے ذرا اس کو رمضان کے ناطے سے دیکھیں, ہمارا یہ وقت کہاں جاتا ہے افطاری کھانے میں. اور یہ سنت وہی پوری کر سکتا ہے جو کھجور کے بعد بس پانی کا ایک گھونٹ لے کے کھڑا ہو جائے, کیونکہ مغرب سے پہلے وقت اتنا تھوڑا ہوتا ہے, فوراً اس کے بعد فرض پڑھنے ہوتے ہیں. مغرب وہ نماز ہے کہ جس سے پہلے عموماً اذان کے بعد کے جو 15 منٹ ہیں وہ بھی نہیں دیے جاتے, تو اس وقت میں, اور اس کو بہت ہلکا پڑھیں گے. اور خیر سے ہم تو ویسے ہی ہلکا پڑھتے ہیں,
لیکن یعنی اس کو بہت لمبا نہیں پڑھیں کہ فرض جماعت چلی جائے. ٹھیک ہے. اگلی چیز جمعے کے بارے میں, اس میں بھی بہت اہم مسئلے آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ساری چیزیں سنتے وقت ہمیں عمل کی نیت سے بھی دیکھنا ہے. پہلی بات یہ ہے جمعے کی نماز کے بارے میں جو ہم نے سیکھی, اور وہ کیا ہے, جمعے کی سنتیں ہیں بیسیکلی یہ کہ اگر کوئی چاہے تو جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت ادا کرے, اور کوئی چاہے تو 2 رکعت بھی پڑھ لے. اللہ کے نبی جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں کچھ نہ پڑھتے, پھر گھر آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے. مسجد میں 4 سنتیں 2 2 کر کے پڑھے, گھر میں آئے تو پھر 2 سنتیں پڑھے. اب یہ ساری روایتوں کا خلاصہ ہے. عمل کیا ہے, مسجد میں گئے, پہلی پہلی بات نہیں یہ اس کے بعد کی ہے, پہلے اس کو کر لیتے ہیں. مسجد میں 2 فرض پڑھے ہم نے امام صاحب کے ساتھ جمعے کی نماز کے طور پہ, اس کے بعد مسجد میں ہی پڑھنا چاہیں 2 رکعت 2 رکعت کر کے 4 پڑھ لیں, صرف 2 پڑھ لیں ٹھیک ہے, نہیں پڑھتے گھر جا کے 2 بھی پڑھ لیں, کوئی کچھ نہیں پڑھتا, جمعے پہ کوئی فرق نہیں. جمعے کی نماز 2 رکعت ہے جسٹ, اب جمعہ پڑھ لیا اب ظہر سے اس کو نہیں ملا سکتے, گھر میں پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے, مسجد میں جائیں گے تو 2 پڑھیں گے. یہ ہے بعد والی سنتیں. میں بات کروں گی پہلے والی سنتوں کی. ایک غلطی جو ہمارے یہاں عموماً دیکھی گئی اور وہ جمعے کے ساتھ ہوتی ہے کہ لوگ جمعے کی نماز کے لیے جب آتے ہیں مسجد میں تو اس میں آتے ہی پہلے نماز شروع کرتے ہیں, بلکہ جمعے کی کا باب آگے آ رہا ہے تو اسی میں انشاءاللہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے. حالانکہ یہ سنتوں ہی کا باب ہے کہ بعض لوگ یعنی ایک بہت ہی اجتماعی قسم کی غلطی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز A to Z کیا ہے, کب جائیں تو کیا کریں اور جانے کے بعد سے تک کیا چیزیں ہوں گی, صرف سنتوں پہ بھی فوکس کرتے ہیں. اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ فجر کی سنتوں, 2 سنتوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی کو وہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ پیاری تھی, اور اللہ کے نبی یہ 2 سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. پھر اگلی بات ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد دائیں پہلو پہ لیٹ جانا چاہیے. اللہ کے نبی لیٹتے تھے اور ایک دعا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا سے لے کے آگے تک معروف دعا ہے, وہ آپ اس صورت میں بھی پڑھتے تھے. طریقہ کیا ہوگا, فرض سنت 2 پڑھیں فجر کے بعد, 2 سنت پڑھیں, پھر جائیں نماز پہ اس طرح لیٹیں کہ آپ کی لیفٹ سائڈ اوپر ہو اور رائٹ سائڈ نیچے ہو, چند منٹ, 1-2 منٹ, ایک سستانے کا انداز ہے. اصل میں تو یہ ایک رخصت بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو تہجد کے لیے پہلے سے جاگے ہوتے ہیں, لمبے لمبے قیام کر چکے ہیں, تو ان کو فجر کی فرضوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات ہم نے سیکھی کہ اگر کسی وجہ سے فجر کی سنتیں ادا نہ کر سکے اور مسجد میں جائے اور جماعت ہو رہی ہو تو پھر نماز سنتیں جو ہیں وہ بعد میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں. یعنی آپ اٹھے, فجر کا وقت تھا, اب شروع ہو چکا تھا, اب اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ سنتیں پڑھیں, اور سنتیں پڑھنے میں سورج کے نکلنے کا ڈر ہو سکتا ہے, تو پھر آپ سنتیں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, ایون سورج نکل جائے پھر اس کے بعد دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ان کو بہرحال پڑھنا چاہیے. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ فرض نماز شروع ہو جائے تو سنتیں ادا نہیں کریں گے, اور اگر کوئی سنتیں ادا کر رہا ہے اور امام صاحب تکبیر کہہ دیں, جو ہی تکبیر ختم ہوئی اللہ اکبر سے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع ہوئی, تو پھر پچھلے شخص کے لیے سنتیں پڑھنا بالکل جائز نہیں رہتا. اس صورت میں جس پوزیشن میں سلام پھیر دیں, رکوع کے بعد, رکوع سے پہلے, سجدے میں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا. اگر نفل پڑھ رہے تھے تو کوئی ضرورت نہیں دوبارہ دہرانے کی, پڑھنا چاہے پڑھیں, سنتیں تھیں تو اس کو بعد میں 2 سنتوں کو آپ پھر دوبارہ پڑھ لیں. اگلی چیز ہم نے اس حصے میں سیکھی کہ نمازوں کی کل رکعت کیا ہیں, جو یعنی مطلوب ہیں فجر کی نماز 2 سنتیں اور 2 فرض, ظہر 4 سنتیں 4 فرض اور 2 سنتیں, عصر 4 فرض, مغرب 3 فرض اور 2 سنتیں, عشاء 4 فرض اور 2 سنتیں, اس کے بعد 1 وتر یا 3 پڑھ لیں. یہ ہے وہ نماز جو مطلوب ہے. اس کے علاوہ جو بھی رکعتیں نمازوں میں ہیں وہ نفلوں کی صورت میں تھیں, جس کو پھر لوگ بعض دفعہ مطلب نماز کا ایک لازمی حصہ سمجھ کے ادا کرتے ہیں اور بعض اس کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر پاتے, تو یہ جو سنتیں رکھتے ہیں اس کا احسان ہے. اس میں بھی جو فرض ہے نا وہ سب سے پہلے درجے پہ ہیں, سنتیں اس سے بعد, اور نفل تو آپ کی مرضی, آپ جتنے مرضی پڑھیں, آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ نماز فوراً پڑھے. اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی کہ وتر چاہے تو نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے, اور چاہے تو رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھنے کے بعد پڑھ لیں. جی اب آپ سوال کیجیے. آپ پیچھے سے. جی یہ اس بات کی دلیل کیا دی انہوں نے آپ کو؟ ہاں جی دیکھیے سمپل بات ہے, اللہ کے فرض کیے ہوئے میں اور آپ کے نفل میں برابری کیسے ہو گئی؟ دوسری بات, ابھی ہم نے آپ میں سے جن لوگوں نے سنی روزے کے وسائل میں باب تتوو, نفل کہتے ہی تتوو دل کی خوشی سے آپ مارے باندھے ایک نماز پڑھ رہے ہیں اور صرف اس خوف سے پڑھ رہے ہیں کہ اگر میں نے نہ پڑھی تو میرا مطلب نماز ہی نہیں ہوگی, تو وہ نفلوں کی روح بھی ختم ہو گئی. یہ تو ایسی ہے کہ کسی کو زبردستی یا مجبور کریں کہ آپ وہ کام کریں. تو بہرحال آپ کو حکم سمجھ آ گیا کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں, سنتیں پڑھ رہے ہیں, پڑھنی چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن نہیں پڑھ سکتے تو شدت نہیں. جی آپ مثلاً ہاں جی سحر سے پہلے جو چار سنت ہیں اس کو دو بھی خالی صرف ایون دو بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی روایت ہم نے دیکھی کہ آپ نے دو بھی خالی پڑھی تھی. ٹھیک ہے جی. ایک آن لائن سے سوال ہے, اف وی آفر جمعہ نماز ایٹ ہوم شوڈ بی ہیڈ آفر ٹو رکعت اور ظہر نماز. نہیں, کوئی عورت اگر گھر میں پڑھ رہی ہے تو پوری ہی پڑھے گی, اور مرد کو اجازت ہی نہیں ہے گھر میں پڑھنے کی جبکہ وہ مطلب صحت مند ہے اور کوئی عذر نہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ وی سے جمعہ نماز ٹو رکعت, ڈو وی ہیو ٹو سے ٹو سنت اور نفل؟ میرا لئے اس کا جواب مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, یعنی سنتیں پڑھ لیں تو اس کے ساتھ ہیں اور نہیں پڑھیں گے تو نہیں, لیکن نماز بہرحال ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے چلیے اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں, تہجد, قیام اللیل, قیام رمضان اور وتر کے مسائل. اس باب سے ہم نے سیکھا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے قیمتی نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ تہجد اللہ سے قرب, گناہوں کے مٹنے اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ شوہر اگر تہجد کے لیے اٹھے تو بیوی کو اٹھائے, بیوی اٹھے تو شوہر کو اٹھائے, اور اگر کوئی نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مارے. پہلے سے اجازت لے لیں اور اپنا تعلق اچھا رکھیں, یہ نہ ہو کہ صبح ہی لڑائی شروع ہو جائے. اور آپ دیکھیے اس سے کتنا پیارا گھرانہ بنتا ہے نا, مثالی گھرانہ تصور میں آتا ہے, تو مجھے اٹھاؤ میں تمہیں اٹھاتی ہوں, ایک یہ گھرانہ اور ایک وہ گھرانے کے جہاں آپ کسی کو گناہ کے لیے مجبور کرتے ہیں, تو پھر دونوں گھروں میں برکتیں تو ایک جیسی نہیں ہوں گی نا. اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر تین گرہیں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے, یعنی سوتے رہو ابھی بہت وقت ہے. جب بھی انسان تہجد کے لیے اٹھنا چاہتا ہے تو شیطان اس کو تسلی دیتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے, دیکھو اگر ابھی اٹھ گئے پھر فجر تک پتہ نہیں پھر ہی نہ سو جاؤ, اور اسی طرح رات گزرتی ہے. لیکن اگر انسان اللہ کا ذکر کرے ایک گرہ کھل جاتی ہے, وضو کرے تو دوسری کھل گئی, نماز پڑھے تو تیسری کھل گئی, اور سارا دن انسان کا دل خوش رہتا ہے, اس کا نفس پاک رہتا ہے, اور ادر وائز اس کا دل بوجھل رہتا ہے, طبیعت سست ہے, اور اس کی صبح یعنی گندگی والی صبح ہوتی ہے. اور اس کو آپ ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں, جو فجر کی نماز وقت پہ نہیں پڑھ پاتے ان کے ساتھ پھر ایسے ہی ہوتا ہے, اصل میں وہ ہم شیطان کے پنجے پہ ہوتے ہیں. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ ہر رات اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں جب تہائی رات رہ جاتی ہے, اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں, کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں, کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں. اور سن اس وقت ان ساری ضرورتوں کے طالب جو ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں, ہر ایک جانتا ہے, اسی وقت تو آنکھ لگتی ہے, حیرت ہے نا, جس وقت شیطان نازل ہوتے ہیں مغرب سے عشاء کے اور اس کے وقت میں, اس وقت تو ہم پورے ایکسپوجر کے ساتھ باہر پھر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو سجاتے اور سنوارتے, اور جس وقت اللہ کی رحمتوں اور نوازشوں کا نزول ہونا ہوتا ہے تو اس وقت ہم چادریں تان کے سو جاتے ہیں, پھر ہمیں خیر کہاں سے ملے. اللہ تعالی ہمارے معمولات کو بدل دے. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے یعنی اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے, اور آپ یہ سب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کرتے تھے. اگلی بات ہم نے سیکھی, اور بڑی واقعی سیکھنے کی بات ہے کہ رات کو جب بستر سے کوئی تہجد کے لیے اٹھے تو کیا پڑھے؟ 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ، 10 بار سبحان الملک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، اور پھر اللہم، آپ بھی پڑھیں گے، اللہم اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا اور قیامت کے دن کی تنگیوں سے. 10 بار یہ دعا پڑے گا. پھر کیا کہے؟ اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافینی. پھر اس کے بعد وضو کر کے تہجد پڑھی جائے گی. آپ میں سے کتنوں کو یہ بتا تھے یہ والے اذکار؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ تو ان لوگوں میں سے ہیں میرے گمان کے مطابق کہ جو درس و وعظ اور تدریس اور علم کی محفلوں سے وابستہ ہیں. تو پھر دوسرے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اسی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علم کا سفر انسان کے لیے معرفت کا سفر ہے. اور یہ کتنے چھوٹے کلمات ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ایک دم بستر سے اٹھتے ہیں نا تو کھڑے ہونا، بعض لوگ، آپ کو پتا ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ جس میں لوگ لیٹ کے فوراً جب اٹھ جاتے ہیں نا تو فوراً گر جاتے ہیں. اور وجہ کہ آپ کا بلڈ بالکل یوں تھا نا، باڈی پوری میں یوں، اور آپ ایک دم کھڑے ہوں گے نا تو وہ جسم کے اندر ایک دم انتشار آتا ہے. پہلے لیٹے تھے نا، اب تھوڑی دیر بیٹھے. اب یہ ساری دعائیں پڑھنے میں 10-15 منٹ تو لگیں گے نا، تو اتنے میں جسم سکون میں آ جائے گا، پھر آپ اٹھیں گے. اگلی چیز ہم نے سیکھی اور وہ کیا تھی، اور یہ واقعی آپ یاد بھی کریں گے اس حصے میں، کیونکہ یہ دعا انسان کی ان دعاؤں کو قبول کرواتی ہے جو دن کی گھڑیوں میں اگر وہ نہ مانگ سکے یا اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. دعا کیا ہے میں پوری روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص رات کو نیند سے جاگے اور کہے، آپ بھی کہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اللہ باللہ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہی اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھ اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے. پھر کہے، اللہم اغفر لی. پڑھی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی قبول کی جائے گی. کتنا آسان ہے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا. اور اس میں اب دیکھیں آپ نے مانگا کیا ہے، صرف اللہ کی تعریف ہے. شکر، حمد، تسبیح، تکبیر. کتنا اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہوگا نا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے، اور یہ کروٹ بدلنے کی بھی دعا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے انسان کو نیند نہیں آتی، یا نیند آئی اور ایک دم آنکھ کھل گئی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ دعائیں. کبھی آپ کی آنکھ کھلے نا تو یہ دعا پڑھیں اس وقت. اور اس کا طریقہ کیا ہے، یعنی آپ کا جو بیڈ روم ہے نا، اس کے اندر آپ کو ایک ایسا سا چارٹ بنا سکتے ہیں. مجھے ایک میری اسٹوڈنٹ تھی بہت اچھی، تو انہوں نے بنا کے دیا ہوا ہے، ابھی تک لگا ہوا ہے. یعنی اس میں رات کے سونے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آمن الرسول جو سونے کے وقت کی دعا ہے، پھر اس میں یہ دعا خاص طور پہ اس نے لکھی ہوئی ہے، اور اتنی بڑی یہ لکھا ہوا کہ اگر کبھی آنکھ کھلے اور یاد نہیں ہے تو آپ نائٹ لیمپ چلائیں تو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اور یہ یاد بھی ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس وقت پڑھنے کا جو مزہ ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی چھت کے اوپر ہے، اور اتنا قرب محسوس ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ تہجد کے لیے جب اللہ کے نبی اٹھتے تو بستر پر بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ آل عمران کی آخری آیات آیت 190 سے 200 تک پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر لعلکم تفلحون تک. یہ آیتیں کیا ہیں اس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ رمضان کے انٹروڈکٹری پروگرام میں. اس دفعہ ہماری جو سورت یعنی ہمارے دور قرآن کا جو تھیم ہے نا وہ یہ ہے ہی یہ کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اور انشاءاللہ آپ خود ہی دیکھیں گے، یعنی آپ لوگوں کے لیے ایک ڈسکوری ہوگی کہ قرآن پاک کا وہ حصہ جو ہماری نظروں سے بالکل غافل ہے یا اترا ہوا ہے اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. تو آپ کے اور میرے عمل کی بات فی الحال کیا ہے کہ ہم اٹھتے ہی یعنی جب بیٹھیں گے تو پھر ان کو آیتوں کو پڑھ سکتے ہیں. اگلی بات ہم نے اس حصے میں سیکھی اور وہ کہہ کہ تہجد کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یعنی اللہ اکبر کے بعد جب کرتے ہیں نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر دعا پڑھی آپ میرے ساتھ، بڑی خوبصورت ہے. اور یہ دعا حسن المسلم بک میں آپ کو تہجد کی دعا کے نام سے ملے گی، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. ملائیں گے تو پھر حق ان پڑھ سکتے ہیں آپ. ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا انت. ترجمہ ہے، الہی تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، تو ہی سب کو قائم رکھنے والا ہے. تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، ان سب کی بادشاہی تیرے لیے ہے. تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو ہی روشن کرنے والا زمین و آسمان کو. تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تو ہی بادشاہ ہے زمین و آسمان کا. تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تو حق ہے، اور دنیا و آخرت کے متعلق تیرا وعدہ حق ہے. آخرت میں تیری ملاقات حق ہے، تیرا کلام حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام انبیاء حق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، قیامت حق ہے. الہی میں تیرے سامنے جھک گیا، میں صرف تیرے ساتھ ایمان لایا، میں نے صرف تجھی پر بھروسہ کیا، میں نے صرف تیری طرف رجوع کیا، صرف تیری ہی مدد سے دشمنوں سے جھگڑتا ہوں، میں نے صرف تجھے ہی اپنا حاکم مانا، سو تو میرے اگلے پچھلے اور ظاہر اور پوشیدہ اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے، تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے ڈالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ ایک ایک لفظ کے اندر بندگی اور عبودیت کا درس ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا۔ اس دعا کو بھی آپ اگر اپنے بک میں سے دیکھ کے تہجد کے وقت پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ جلد ہی آپ کو یاد ہو جائے گی۔ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، ایون نماز کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے بالکل پڑھ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اگلی بات ہم نے جو سیکھی وہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صرف ایک آیت کی تکرار میں پوری تہجد کی نماز گزار دیتے تھے، کیونکہ ایک موقع پہ آپ نے ایک آیت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو یقیناً غالب اور حکمت والا ہے۔ تو لہٰذا اگر کبھی آپ کا دل کسی ایک آیت پہ ٹھکا ہے اپنے دل سے، اللہ کے نبی تو امت کی محبت میں یہ مانگ رہے تھے، تو آپ کو کسی کو تڑپ لگی ہوئی ہے، کسی کا دل رویا ہوا ہے، کسی کو شوہر سے کوئی چوٹ پڑی، بچوں کی چوٹ پڑی، ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں، ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے نفلوں کے معاملے میں اسلام کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، فرض عبادات اپنی جگہ، لیکن اگر آپ کا اپنے رب سے تعلق ہے وہ جو بھی کریں، لیکن کسی کو بتانے کی نہیں، اس کو آپ قانون نہیں بنا سکتے، اس کو مسئلہ نہیں بنا سکتے۔ ویسے مجھے کسی کی بات یاد آ گئی کہ اسٹوڈنٹ تھی کلاس کی، تو بچی کی ڈلیوری کا وقت تھا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری وقت تک کلاس سے جوڑے رکھا۔ اتفاق کیا ہوا کہ اسی دن ہم نے کلاس میں وہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ فین نما ارادہ ہو، سورہ بقرہ کی ہے کہ فین نما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، یہ تو سورہ یاسین کی آیت ہے، اسی سے ملتی جلتی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کے صاحب کن فیکون کا حکم تھا۔ اب چونکہ وہ تازی تازی تفسیر سن کے گئی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور وہ تو صرف کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہاں سے وہ ہاسپٹل گئیں۔ اب بچی کی کنڈیشن بڑی کرٹک تھی اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز بھی ڈرا رہے تھے واٹ ایور، تو کہتی کہ میں باہر بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل میری زبان پہ یہی آئی تھی، سن کے گئی تھی نا، ان کو اس کا مطلب پتا تھا، اور کہتی کہ پھر مجھے پتا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ میری بس اس آیت کی وجہ سے پھر ناممکن چیز اللہ نے ممکن کرا دی نا۔ اب یہ ان کا فیل تھا، آپ کہیں کیوں، کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے؟ نہیں بھائی، اللہ کے بندوں جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہتا، یہی تو زندہ تعلق ہے اس کتاب سے۔ ہاں مسئلہ کیا بگڑے، اب وہ ایک کتاب لکھیں اور اس میں لکھیں اس آیت کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھیں، اتنی دفعہ پڑھیں اتنا ثواب، یہ غلط۔ آپ اپنے عمل کو کسی کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے، اس طرح ہر بندے کا عمل ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے مجھے قرآن کی کون سی آیت پسند ہے، آپ کو کون سا پتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں تو میں کون سی آیت پڑھتی ہوں، اسی طرح مجھے آپ کا نہیں پتا۔ اللہ کے ساتھ تعلق بڑا پیارا ہونا چاہیے، لیکن اس کو کسی کے سامنے قانون یا ایک مجبوری نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ آپ کسی چیز کو قانون بناتے ہیں اور وہ جعلی ہو تو آپ کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات تہجد کی نماز میں 4 رکعتوں میں 7.25 سپارے پڑھے۔ کیسے پڑھے تھے؟ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا اتنا لمبا جتنا قیام تھا، پھر رکوع سے سر اٹھایا اتنا لمبا قومہ جتنا کہ رکوع تھا، پھر سجدہ کیا قومے کی جتنا لمبا، پھر دونوں سجدوں کے درمیان دعا مانگی سجدے کی طرح، پھر سجدے کے بعد جلسے میں بھی دیر لگائی یعنی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ گئے، پھر اطمینان کیا، پھر آپ نے 4 رکعتوں میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور مائدہ پڑھی۔ ہم کتنے مہینوں میں پڑھتے ہیں یہ 7 بارے، اللہ اکبر۔ پھر اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ نفلی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے، سوچا کہ میں نے سوچا کہ جب 100 آیتیں ہو جائیں گی تو اب رکوع میں جائیں گے، پیچھے اللہ گن رہا ہوتا ہے نا کب رکوع میں جائیں گے امام صاحب، جیسے اس وقت آپ سوچ رہے ہیں کہ کب ختم ہوگی کلاس۔ اچھا اب یہ حدیث دوبارہ سنیے کیونکہ اس میں آپ کو ایک بہت اہم بات پتہ چلنے والی ہے۔ سورہ بقرہ شروع کی، صحابی کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگا کہ آپ 100 رکعتیں پڑھ کے رکوع میں جائیں گے، لیکن آپ پڑھتے ہی چلے گئے۔ میں نے سوچا سورہ بقرہ کو 2 رکعتوں میں تقسیم کریں گے، لیکن یعنی آدھی سورت پڑھ کے آپ رکوع میں جائیں گے، لیکن آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھ لی۔ آپ سوچا ہوگا آپ جائیں گے، کہا نہیں، آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، پھر اسے ختم کیا، پھر کیا پڑھا؟ سورہ آل عمران پڑھی، وہ ختم کی، اور اسی طرح پڑھتے جا رہے تھے. جہاں سبحان اللہ کا حکم ہوتا تو سبحان اللہ کہتے، کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو سوال کرتے، پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو اعوذ باللہ کہتے. سورت آل عمران ختم کر کے آپ نے رکوع کیا. اس میں جو باقی باتیں پتہ چلی سو چلی، اس میں ایک اہم بات کیا پتہ چلی کہ ترتیب لازم نہیں ہے. سورہ بقرہ کے آل عمران آتی ہے نا، نہیں اپنے سورہ نساء پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی. تو بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ترتیب لازمی ہے، تو اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت دلیل ہے. اچھا، یہ تو آپ کا اپنا عمل تھا نا، لیکن دوسروں کا آپ کیا کہتے تھے کہ ساری رات، ایک اگلا مسئلہ لکھیے اس سے جو ہمیں معلوم ہوا کہ ساری رات نفل پڑھنا اور ہمیشہ دن میں روزہ رکھنا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. کچھ حصہ قیام، کچھ حصہ نیند. اگلی بات سیکھی کہ 3 دن سے کم میں قرآن پاک ختم کرنا پسند نہیں فرماتے تھے آپ. 1 ماہ میں کہا نہ کرو، اس سے کم کم کرتے کرتے کم از کم پھر یہ ہے 7 دن میں، اور 3 دن میں پھر آخر اجازت دی آپ نے. اور آپ نے کہا کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے حق ادا نہیں کیا، اس نے یعنی حق نہیں دیا. اب بتائیے، جو لوگ ایک ہی موقع پہ کئی کی سپارے پڑھ کے کئی کی قرآن ختم کرتے ہیں تو حق تو ادا نہیں ہوتا نا. ایک اور بات بڑی خوبصورت ہے اور اس کو ہم اپنے عمل کے لیے ضرور نوٹ کریں گے، وہ کیا کہ جو رات کے نوافل میں 200 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں شامل ہوتا ہے. 200 آیتیں، چاہے پچھلی صورتیں یاد کر لیں، آخری آیتیں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں نا، 2-3 صورتوں میں انشاءاللہ ہو جائیں گی. پھر اگلی بات سیکھی کہ اللہ کے نبی ساری رات نفل نہیں پڑھتے تھے. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعاؤں کے ناطے سے، اور وہ کیا کہ ایک موقع پہ آپ ساری رات بیدار ہوئے، نافل پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہوئی. پھر جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو صحابی حباب بن عرت کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان، جس طرح آپ نے نوافل پڑھے اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اس طرح نماز ادا کرتے نہیں دیکھا. یعنی آپ کا یہ آپ کی عادت نہیں تھی، اس دن انیوژل ہوا. آپ نے فرمایا تم نے درست کہا، نماز ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کے ساتھ شوق بڑھ جاتا ہے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگی جاتی ہے. چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے جن میں سے 2 قبول ہوئے. 1 سوال کہ میری امت کو پچھلی امتوں کی طرح تباہ و برباد نہ کرے، اس کو اللہ نے قبول فرمایا. 2 سوال میری ساری امت پر بیک وقت دشمنوں کو غلبہ حاصل نہ ہو، یہ بھی قبول کر لیا گیا. پھر میں نے سوال کیا کہ امت محمدیہ میں اختلاف رونما نہ ہو، لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا. امتحان تھا نا امت کا. پھر اگلی بات ہم نے دیکھی کہ نفل نمازوں میں کبھی آپ سری آواز یعنی چھپا کے آہستہ، اور کبھی بلند یعنی جہری آواز سے قرأت فرماتے تھے، اور آپ کی نماز کی قرأت کی آواز گھر میں دوسروں کو بھی تھوڑی سنائی دیتی تھی. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ نفل نمازوں میں نہ تو بہت چیخ کے اور نہ بہت آہستہ، بلکہ درمیانی آواز سے قرأت کرنی چاہیے، اور دلچسپ روایتیں آپ پڑھ لیجئے گا بعد میں. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان، اللہ کے نبی 11 رکعت سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے رات کو. ہاں ان کی خوبی اور ان کی طول اس کا نہ پوچھو، یعنی بہت لمبی لمبی رکعتیں کرتے تھے. ہمارے اصل میں گننے کا رواج ہے، کوالٹی نہیں کوانٹیٹی، یعنی کوالٹی نہیں کوانٹیٹی کانشیس ہیں، کتنے نفل پڑھے، کتنے سپارے پڑھے، اس میں سے لیا کتنا، یہ کم بات ہوتی ہے، لیکن انہیں کو آپ لمبا کر لیتے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی کا قیام اللیل کا طریقہ ہم نے دیکھا، وتر پڑھنے کا طریقہ دیکھا، ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے اور 1 رکعت آخر میں وتر کرتے، اور اسی طرح ہم نے 11 تک پڑھے. پھر آخری ایک اور بات ہم نے سیکھی کہ وتر آخرات کے آخری حصے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی سیکھا کہ جب رات کو کوئی نفل پڑھنا شروع کرے تو پہلے 2 ہلکی رکعتیں ادا کرے، اور یعنی آخر میں پھر اس سے وتر بنا کے تو نماز پوری کی جا سکتی ہے. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ وتر 1 رکعت 1 سلام میں بھی 3 وتر ہو سکتے ہیں، اور 2 سلام کے ساتھ بھی 3 وتر ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی کا طریقہ جو ہے وہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ آپ کبھی 7, 9 اور 11 تک وتر پڑھتے تھے یہ رکعتیں. اسی طرح قیام اللیل 7 رکعت سے 13 رکعت تک بھی آپ نے ادا کی، جس میں 5, 3 اور 1 وتر ہوتا تھا، باقی نفل جو ہوتے تھے. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ وتر کی 3ری رکعت میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھنا، بلکہ آخری رکعت میں ہی بیٹھنا. یعنی آپ 5 بھی اکٹھی پڑھ رہے ہیں نا، تو بس بیچ میں بیٹھیں گے نہیں، کھڑے ہوتے جائیں گے، اور آخر میں پھر اتحیات پڑھ کے اٹھیں گے. اگلی بات ہم نے وتر کے ناطے سے سیکھی کہ اللہ کے نبی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. پھر اگلی بڑی اہم بات ہے کہ ایک رات میں دو دفعہ وتر نہیں پڑھنے چاہیے. بعض لوگ رات کو پڑھ کے سو جاتے ہیں کیونکہ ان کو شک ہوتا ہے کہ ہماری صبح آنکھ نہیں کھلے گی. پھر صبح اٹھ کے اب کیا کریں، نفل پڑھیے جتنے مرضی پڑھیں. دیکھیے وتر کا تعلق نہ تو عشاء کی نماز سے نہ فجر سے، یہ ایک الگ عبادت ہے. پہلے کر چکے کوئی بات نہیں، بعد میں نفل پڑھ لیں. پہلے چھوڑ دیتے ہیں کہ آخر میں پڑھیں گے، کوئی حرج نہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں. اگلی بات، نماز وتر میں مغرب کی نماز کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، یعنی دوسری رکعت میں بیٹھنے والی کیفیت. اگلی بات بڑی خوبصورت ہے کہ اگر کوئی آخری رات میں نہ اٹھ سکے تو شروع میں پڑھ لے، اور جو آخر میں اٹھے تو وہ پڑھے آخر میں، اور یہ افضل ہے. آپ نے پوری رات کبھی شروع، کبھی آخر، کبھی بیچ میں، ہر وقت میں پڑھی. پھر اگلی بات ہم نے اس میں جو سیکھی وہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری رات میں قرآن نہیں پڑھا، اور پوری رات نماز نہیں پڑھی، اور رمضان کے علاوہ کبھی پورا مہینہ روزے سے نہیں رہے. پھر اس میں ایک طویل روایت، آپ اس کو خود پڑھ لیجئے گا، کہ جس میں اللہ کے نبی کے وتر پڑھنے کے مختلف طریقے کو بتایا گیا. اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ وتر پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر اللہ کے نبی تین بار یہ کہتے تھے، کیا؟ سبحان الملک القدوس، پڑھیے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ جو وتر نہ پڑھ سکے یا پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے تب وتر پڑھ لے. اگلی بات سیکھی کہ اگر کوئی رات کا وظیفہ یا معمول کی چیز چھٹ جائے تو نماز فجر سے ظہر کے بیچ کے وقت میں ادا کر لے تو اس کو رات ہی کے وقت میں ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، آپ نہیں پڑھ سکے تہجد، صبح اٹھ کے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، اسی طرح عادت ہو جائے گی انشاءاللہ وقت پہ پڑھنے کی. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ جو نفل عبادت کرے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اگلی چیز ہم نے سیکھی دعائے قنوت کی، اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ مسئلہ تھوڑا سا دیکھنے کے قابل ہے. اور وہ کیا کہ اللہ کے نبی تین وتر پڑھتے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اگلی روایت کیا ہے کہ دعائے قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھتے تھے. اب یہاں مسئلہ ہے کہ وتر کے بعض لوگ رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، تو یہ لکھتے ہیں کہ وتر میں رکوع کے بعد قنوت کی تمام روایات ضعیف ہیں، اور جو روایات صحیح ہیں ان میں صراحت نہیں، یعنی وضاحت نہیں، کہ اللہ کے نبی کا رکوع کے بعد والا قنوت قنوت وتر تھا یا ناسلہ. قنوت ناسلہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کلیمیٹی یا کوئی ڈیزاسٹر، کوئی مشکلوں مسلمانوں پہ کوئی آفت آ جاتی ہے تو اس موقع پہ پڑھا جاتا ہے. تو لہٰذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وتر میں قنوت رکوع سے قبل کیا جائے. یہ بھی میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہوگی، عموماً لوگ وتر کی دعائے قنوت جو ہے وہ رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، تو پہلے پڑھنے کی کوشش کریں. ہمارے سامنے دلیل ہے، پھر جب دلیل آ گئی تو مان لیا، اور ہمارا مذہب ہی دلیل کا ہے. اپنے لیے ہمیشہ ایک ذہن میں رکھیے، جس کی دلیل مل گئی مان لوں گی، کیونکہ ہمارا یقین اور ہم اسی اعتماد پہ اس بک کو پڑھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں صحیح روایات ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں جو پیچھے سے ہم کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں نہیں کر پاتے، یعنی کرتے تھے آج چھوڑ دیں گے، تو ہجرت کا بھی تو ثواب ملے گا نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے. بعض دفعہ آپ ایک عمل کو صحیح یا اچھا عمل کر سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں آپ کو اس کے مخالف آتا ہے چیز، تو بدل لیجئے، کیا فرق پڑتا ہے. اصل بات تو یہ کہ ہم نے جو اپنے، جس کو کہنا چاہیے ریسنٹ، اپنے فوری وقت کے مطابق جس چیز کو صحیح سمجھا اس کو کر لیا. کل ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کوئی اور روایت آ جائے، اس کی سند اسٹرانگ ہوگی تو اس کو ہم مان لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو دعائے قنوت ہے نا وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھنی ہے، پڑھتے ہیں نا لوگ عموماً، رکوع میں جانے سے پہلے پڑھنی چاہیے، بس یہ سیکھے اس میں. دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یا جو دوسری لوگ پڑھتے ہیں، تو اس میں سے رکوع میں جانے سے پہلے پڑھیں گے، کچھ لوگ بعد میں پڑھتے ہیں. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ نفل نماز اس وقت تک پڑھنی چاہیے جب تک دل کی رغبت ہو، تھک جائیں تو آرام کرنا چاہیے. آپ کو پتا اللہ کے نبی کی بیوی زینب جو تھی، انہوں نے اپنی چٹیا کو رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا، تو آپ نے کہا یہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی پڑھتے پڑھتے رات کو اگر اونگ آ جائے گی تو بال کھینچیں گے تو اٹھ جاؤں گی. تو پھر اس پہ آپ نے کہا تھا کہ کھول دو اور اللہ تعالیٰ یعنی بندے کو ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکتا، یعنی جتنا صحیح طرح کر سکو کرو اور نیند آ جائے تو سو جاؤ، جتنی طاقت ہو، کہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے. پھر وتر کے یعنی دعائے قنوت کے الفاظ ہیں، ہم نے یہ پہلے دوسری بک میں پڑھے تھے غالباً نا، تو چلیے کہہ لیتے ہیں ایک دفعہ یہاں بھی. جو وتر کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت انک تقدی ولا یقضى علیک وانه لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. ایک ایک لفظ خوبصورت ہے. اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے گروہ میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے، اور مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور جس شر اور برائی کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھنا، تو اس سے مجھے محفوظ رکھ اور بچا لے. یقیناً تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے، میرے تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو ولی بنا وہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص عزت نہیں پا سکتا جسے تو دشمن کہے. ہمارے پروردگار آقا تو بڑا ہی برکت والا اور بلند والا ہے. اب یہ تو دعا تھی نا، طریقہ دیکھیے کہ دعائے قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کوئی مرفوع روایت نہیں ہے، البت مصنف ابن ابی شیبہ میں بعض آثار ملتے ہیں. اس لیے ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ اٹھائے بغیر دونوں طریقوں سے قنوت وتر کی دعا پڑھنا درست ہے. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. پھر ربنا وتعالیک کے بعد نستغفرک ونتوب الیک کے لفظ جو یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، تو اس کو پڑھنے سے اوائڈ کیجیے، کیونکہ آپ آگے دلیل پڑھ رہے ہیں کہ چھینک آنے پہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا، تو یہ سن کر ابن عمر کہنے لگے کہ میں بھی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ سکتا ہوں، مگر رسول اللہ نے اس موقع پر ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال پڑھا جائے. تو اس سے ہمیں صحابہ کرام کی احتیاط کا پتہ چلتا ہے کہ اپنی مرضی سے کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے تھے، تو دعاؤں میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی قنوت نازلہ. نازلہ نازلہ سے ہے، یعنی جب مسلمانوں پہ کوئی مشکل آتی ہے تو اس وقت میں ایک دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے. آپ بھی پڑھیں، اور دنیا میں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے آپ ترجمے سے دیکھیں گے کہ کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف نو وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں اور تمام مومن مردوں، مومن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دے، ان کی باہمی اصلاح فرما دے، اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما. الہی کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر جو تیری راہ سے روکتے، تیرے رسولوں کو چھٹلاتے اور تیرے دشمنوں سے لڑتے ہیں. الہی ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے، ان کے قدم ڈگم مگا دے اور ان پر اپنا وہ عذاب اتار جسے تو مجرم قوم سے نہیں ٹالا کرتا. تو لہٰذا اگر کسی دشمن پہ بد دعا کرتے، جیسے ایک موقع پہ ایک قبیلے کے لوگ تھے، دھوکے سے انہوں نے کچھ صحابہ کرام کو بلوایا کہ ان کو بھیجیں تاکہ ہمیں دین سکھائیں. آپ نے 70 حافظ قرآن یعنی جو ایک عالم تھے ان کو بھیجا، لیکن انہوں نے ان سب کو قتل کر دیا. اب اتنا بڑا نقصان، جب پہلے ہی تھوڑے تھے اور اس میں بھی 70 اور علم والے چلے گئے، تو اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف ہوئی کہ پھر آپ کئی دن تک، تقریباً ایک مہینہ تک اس قوم کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے رہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں سی آرام سے جب ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر اللہ کی مدد بلوائی جا سکتی ہے ان کے لیے. طریقہ کیا آتا تھا؟ کوئی بھی نماز جو فرض نمازیں ہوتی تھی، اس کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ ہو ربنا ولک الحمد کے بعد پھر یہ دعا پڑھتے تھے. آج بھی مسجدوں میں نے ایسا دیکھا ہے، خاص طور پہ فجر کی نماز کے بعد جو آخری رکعت ہوتی ہے نا، دوسری رکعت کا جو رکوع ہے، اس سے اٹھ کے یہ دعا مانگی جاتی ہے. اور آپ نے 500 نمازوں میں ایک مہینے تک یہ دعا پڑھی تھی اور صحابہ کرام آمین کہتے تھے. بہرحال قیام رمضان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اس کا قیام انسان کے اجر کا سبب ہے. اگلی چیز اس حصے سے ہم نے سیکھی کہ 3 رات تک آپ نے قیام کیا اور فرض نہیں کیا ہر رات کو جاگنا. حضرت عمر نے باجماعت قیام رمضان دوبارہ شروع کرایا، مگر یہ بھی فرمایا کہ رات کا آخری حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں وہ پہلے حصے سے بہتر ہے. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ اللہ کے نبی رمضان میں تہجد نہیں پڑھتے تھے. اور حیرت ہوتی مجھے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں رمضان آیا ہوا آج کل ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ تہجد تراویح کا دوسرا نام ہے، رمضان میں نہیں پڑھی. آپ سوچ رہے ہوں گے پھر کیا کریں، سحری میں اٹھ رہے ہیں قرآن پڑھ لیں، ذکر اذکار کریں. اب آپ کو اتنے ذکر تو پتہ چل گئے رات کے پڑھنے کے، دعائیں مانگ لیں، استخارے کے پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، توبہ کے پڑھ لیں، تہجد کی نیت سے نہیں پڑھیں گے. پھر اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو رات کا قیام تھا وہ 11 رکعت سے زائد نہیں ہوتا تھا. پھر اگلی چیز ہم نے اس حصے سے سیکھی اور وہ کیا ہے کہ حضرت عمر نے بھی مدینہ کے قاریوں کو 11 رکعت پڑھنے کا حکم دیا تھا. اگلی بات سیکھی کہ حضرت عمر، حضرت علی، ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین سے 20 رکعت والی قیام اللیل کی تمام روایات سندن ضعیف ہیں. اور اگلی اور آخری بات جو اس چیپٹر سے ہم نے سیکھی وہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھائی، پھر فجر کے لیے کھڑے ہوئے، اور سحری سے فارغ ہونے اور نماز میں داخل ہونے کا وقت اتنا تھا جتنی دیر میں کوئی قرآن کریم کی 50 یا 60 آیتیں پڑھ لیتا تھا، یعنی 50 to 60 آیتیں تھیں. تو یہاں پہ الحمدللہ یہ باب ہے، پورا باب دیکھیں کتنی زیادہ مسائل ہمیں اس میں پتہ چلے نا. اور نوافل میں ہی عموماً ہم سے کمی بیشی ہوتی ہے. کوئی سوال جو ان کو سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں آئے آپ کر سکتے ہیں، ادھر یا آن لائن کوئی بھی سکتے ہیں آپ. جی جی ہاں جی. قضاء نماز کیڑی؟ اب آن لائن والے بھی میری پنجابی سنیں گے. تسی معافی منگو اللہ کلو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ. نہیں جی، وہ جڑیاں نمازاں پچھلے تسی چھڑ دے سو ہن تسی پڑھنی شروع کر دیتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ دے نبی نے نہیں پڑھی ہیں دوبارہ، ٹھیک ہے. اسی کیوں نہیں رخصت لیں دے نا، اسی اس مسئلے تے گل کر چکے ہیں، تو تسی شاید میرا آج کل جی آنا شروع. انشاءاللہ آپ ضرور ان کی نا سیٹسفیکشن بعد میں کریں اس پہ نا، تو ہم کر لیں اگلا چیپٹر بھی. ہاں تو پھر ایسے کہ آپ پہ ہے، میں تو ریڈی ہوں، بیٹھی ہوں پڑھانے کے لیے. تو اگر آپ چاہیں اور اگلے سب چیپٹر وہی ہیں جو ایک خاص وقت کی نمازیں ہیں نا، نماز عید کی نماز اور قصر کی نماز. یہ قصر کا ٹاپک اہم ہے کیونکہ ہمارے یہ سوال ہوتے ہیں اکثر، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی اگلے چیپٹر کو دیکھیں گے نماز قصر. اس میں سے ہم نے کیا سیکھا کہ سفر میں جب کوئی جائے تو نماز کو کم کیا جا سکتا ہے. ظہر کی دو رکعتیں، فجر اسی طرح رہے گی جیسے ہوتی ہے، عصر بھی دو رکعت. دوسری چیز، سفر کا تعلق جو ہے وہ شہر کی حد کے ختم ہونے سے ہے. کوئی شہر جلدی ختم ہوتا ہے، کوئی دیر سے ختم ہو جاتا ہے. پھر اگلی بات ہے کہ سفر کی حالت میں خوف ہو یا نہ ہو، دونوں میں قصر ہوگی. پھر اگلی بات یہ ہے کہ قصر کے لیے کم سے کم جو مدت ہے وہ 3 دن کی ہے. شک کی حالت میں 6 ماہ تک بھی، اس سے زیادہ بھی پڑی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ 10 سال کوئی کہیں رہے اور اس کو شک ہے کہ میں کسی وقت بھی چلا جاؤں گا تو بھی قصر ہے. یعنی ایک مثال دی گئی. اب یہ ساری روایتیں، کہیں 19 دن کا ملتا ہے، کہیں 15 کا ملتا ہے، کہیں 3 کا، اور عموماً لوگ اس پہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. تو جو سب سے زیادہ آتھینٹک چیز ملتی ہے وہ 3 دن کی ملتی ہے. کیونکہ دیکھیں جو 15 دن کہتے ہیں اس میں بھی 3 تو ڈن ہے نا، جو 19 کہتے ہیں اس میں بھی 3 ڈن ہے. تو آپ ساری روایتوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو خود ہی ذہن میں آ جائے گا کہ انسان 3 دن تک اگر اس کی نیت کر کے جاتا ہے، گھر سے نکلے آپ کو تک کسی ایک شہر میں اب 3 دن یا اس سے زیادہ رہیں گے تو پھر آپ قصر نہیں پڑیں گے. ہاں آپ گئے اور آپ گئے کہتے 2 دن کے لیے، رو آج جاتے ہیں آج جاتے ہیں، ٹکٹ نہیں مل رہی، ٹکٹ نہیں مل رہی، ویزے کا مسئلہ ہے، کچھ ہوتے 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 پورا مہینہ بھی لگ گیا، تو انشاءاللہ قصر پڑیں گے. تو قصر کا تعلق بیسیکلی انسرٹنٹی سے ہے، غیر یقینی صورتحال. جی دیکھیں کسی ایک مقام پہ 3 دن ہے. مثال دیتی ہوں، آپ یہاں سے پاکستان جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے گئے، ایک صورت ہے کہ آپ یہاں سے سیدھا لاہور گئے اور وہیں سے آگئے، تو پھر تو آپ کی پہلے ہی دن سے پوری نماز ہوگی. لیکن آپ چونکہ تھوڑے دن کے لیے گئے، آپ سب رشتہ داروں کو مل رہے ہیں، 3 دن آپ لاہور رہے، پھر آپ وہاں سے اٹھے تو 3 دن آپ فیصل آباد چلے گئے، 2 دن بعد آپ وہاں سے سرگودا چلے گئے، وہاں سے اٹھے تو ملتان چلے گئے. تو جہاں بھی آپ 3 سے کم دن رہے وہاں آپ کی نماز قصر ہے. اب پورا مہینہ آپ سفر میں تو آپ پوری پڑھتے رہیں گے نا. یہ جو اللہ کے نبی کے 19 دن کے پڑھنے کی روایت ہے وہ یہی ہے کہ آپ مختلف جگہ جاتے رہتے نا، تو آج بھی یہی حکم ہے کہ جہاں بھی ہم رہیں گے کم پڑھیں گے. پھر اسی طرح منا میں بھی قصر نماز پڑھائی تھی، حج کے دوران جو منا کے دن ہے اس میں بھی قصر پڑھیں گے. اور دوسری بات ہم نے سیکھی کہ قصر نماز اللہ کا تحفہ ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے. بس لوگ کہتے ہیں کہ آج کل چونکہ اتنے پرسکون سفر ہیں کیا مشکل ہے، نہیں لاجک نہیں ہے. جب حکم ہے تو اس کو آج قصر پڑھنا زیادہ اجر کا ذریعہ بنے گا، نہ کہ پوری پڑھنا. پھر سفر میں کوئی نماز پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ 1 اذان اور 2 اقامت سے. ظہر پڑھ رہے ہیں تو بس 1 دفعہ اذان دی جائے گی، اور ظہر اور عصر دونوں کے لیے الگ سے اقامت کہی جائے گی. اگلی چیز یہ کہ سفر میں 2 نمازیں بھی جمع کی جا سکتی ہیں، یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں. 1 جمع کیا ہے؟ کہ ظہر کے وقت پہ ہی عصر پڑھ لینا اور مغرب کے وقت پہ عشاء پڑھ لینا، اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم، قدم کہتے ہیں آگے کو، یعنی وقت سے پہلے پڑھ لینا. دوسری یہ کہ آپ سفر ایسا تھا، آپ ابھی اور چل رہے تھے، آپ نے کہا ایک ہی دفعہ رکیں گے، وٹ ایور، ظہر کا کچھ وقت گزر گیا، عصر کے قریب پہنچے، ظہر پہلے پڑی پھر عصر پڑی، اسی طرح مغرب پہ نہیں رکے، چلتے گئے چلتے گئے، عشاء کا وقت آ گیا، پہلے مغرب پڑی پھر عشاء پڑی، اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر. وقت سے پہلے پڑھنا یا وقت کے بعد پڑھنا، یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں، اسلام میں اس کی رخصت دی گئی اور اس سے بہت ساری سہولتیں مل گئی نا. آپ کہیں نہیں پڑھ پا رہے تھے تو ویٹ کر لیں، اور کہیں آپ پڑھ سکے تو اچھا اگلی بھی پڑھ لیں، جہاز کہیں رکا سٹاپ اوور ہوا آپ اس جگہ پہ دونوں اگلی نمازیں بھی پڑھ لیں. لیکن عام حالات میں گھر میں رہتے ہوئے اس کی اجازت نہیں. بعض خواتین کہتی ہیں ہم نے بازار جانا ہے تو ہم ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، تو وہ پھر کھیل ہی ہوگا. جی آپ پوچھیں. जी, इनका सवाल ये है कि आजकल चूंकि ईशा की नमाज यहाँ लेट होती है और बच्चों ने स्कूल जाना होता है, मगरिब के साथ ईशा पढ़ लें, और चूंकि ईशा पे, ये सवाल मुझे कई शहरों में किया गया पीछे भी, तो इसकी इजाज़त नहीं है। यही तो अल्लाह सिखाता है, इसी का नाम इताअत है। हम वैसे भी तो जागते हैं ना, आप मामूलात कर लें ऐसे कि आप कुछ ऐसा वक्त बीच में आराम कर चुके हैं और फिर बीच में पढ़ें, लेकिन पहले नहीं पढ़ सकते। और आजकल यहाँ मैंने देखा 11:15 पे हो जाता है वक्त, मगरिब जो है आपके पास तकरीबन 10 समथिंग पे होती है। किसी बच्चों को तो और सिखाना है ना, नहीं पढ़ सकते। मैंने कल परसों फिर इस मसले की रिसर्च की, तो इस तरह नहीं पढ़ सकते। ठीक है, फिर इसके बाद अगली चीज़ हमने इसमें सीखी और वो क्या है कि सफर में सुन्नतें माफ हैं। ठीक है, सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें पढ़ी जाएंगी, दैट्स इट। वितर नहीं छोड़ेंगे सफर में और फजर की सुन्नतें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फिर कुछ वक्त ऐसे होते हैं कि जिसमें खजर यानी घर के आलम में भी 2 नमाजें जमा की जा सकती हैं। मसलन बारिश, तेज बारिश है कि घर से निकलना मुश्किल है दोबारा, तो मस्जिद में फिर 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ाई जा सकती हैं, इसकी भी रुख्सत मौजूद है। सफर किसको कहते हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई शहर छोटा है बड़ा है कैसे है। जैसे मिसाल, अब यहाँ के हिसाब से मैं आपको मिसाल दूँ कि आप लोग यहाँ बैठे हैं इस वक्त स्टोवनर में, यहाँ से आप जाते हैं ग्रीनलैंड, फिर उधर से जाते हैं आप, अलग अलग जगह है ना, तो क्या हुक्म होगा? इसके लिए एक बहुत बहुत सिंपल सा कानून, सिंपल सा असूल याद रख लें कि जिस जगह एक इलाके से जाते हुए दूसरे इलाके तक बीच में थोड़ा सा वीराना आए, जो एक फीलिंग आती है ना, ये शहर नहीं, अब हम खेतों से गुजर रहे हैं, जंगल आ गया है या सहरा आ गया है, एक इलाके से दूसरे तक गुजरते गुजरते बीच में अगर वीराना आ जाए तो फिर वो एक अलग शहर कहलाएगा। वरना आपको पता है दुनिया में ऐसे रहते हैं, बल्कि हम जहाँ रहते हैं सड़क एक तरफ एक नाम है तो दूसरी तरफ दूसरा नाम है। आप जैसे मैरीलैंड एक स्टेट है, अगर आप अमेरिका में देखें तो उसमें हर 15 मिनट आधे आधे घंटे पे डिफरेंट, बिल्कुल शहर ही डिफरेंट है। कहीं आपको वाशिंगटन डीसी मिल जाता है तो कहीं आपको जर्मन टाउन मिल जाता है, तो फिर पूरी पड़ी जाएगी। ठीक है, कसर का ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से है कि जिसमें आप अपने फील करते हैं कि मैं बाहर हूँ। आपका मूल शहर छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। ह्यूस्टन जैसा शहर है, हम साउथ से नॉर्थ जाते हैं तो हमें 1.25 घंटा तकरीबन लगता है, तो हम वहां जाके कसर नहीं पड़ेंगे ना। लेकिन कुछ मुल्क शहर ऐसे हैं, एक शहर छोटा सा खत्म हुआ, आप ट्रेवलिंग में देखते हैं कोई बीच में छोटा सा शहर आता है, 2-4 मिनट वहां आबादी रहती है, फिर खत्म हो गया, तो फिर उस सूरत में इंशाल्लाह ताला हम मतलब कसर कर सकते हैं। जी, कोई और सवाल? कसर के टॉपिक सारे पूरे हो गए। बस लोग एक और मुगालता देते हैं, देखें आजकल तो कोई मुश्किल ही नहीं है, कोचिस के सफर हैं, गाड़ियों के, तो जो भी हो ये अल्लाह का तोहफा है। फिर बात कहते हैं ले आजकल तो मेहमान जो है वो ज्यादा फारिग होते हैं, घर वाला ज्यादा बिजी होता है, तो घर वाला कसर पढ़ ले, तो फिर जो मर्जी कर लें कोई, लेकिन हुक्म यही है ना। फिर आप देखिए एक और चीज यहाँ इसमें जहन रखिएगा, जहन में, सफर शुरू करने से पहले ही देख लें आपकी कोई नमाज तो नहीं जाने वाली। हमारे मुसलमानों की हालत कब बदलेगी? जब हमारे औकात नमाजों के साथ चलेंगे। शादियों पे लिखें बाद 10 निकाह फुला, वलीमा कब हो रहा है? मगरिब के बाद। रुखसती कब भाई? शाह के बाद। अच्छा भाई कोई यानी दावत रखी है फजर से बाद, जोहर, इस तरह के मामूलात बनाए। हम कुछ भी करते हैं तो हर काम करने के घड़ी में देख लें कि सफर के लिए निकल रहे हैं तो हम नमाज कैसे रुकेंगे। तो बाज लोग ये सवाल करते हैं हम क्या करें कहाँ करें, इस तरह की बातें। ठीक है, तो ठीक है फिर यहाँ रुक जाते हैं, काफी है ना। एक और याद आ गया मसला, माशाल्लाह, मैन मेड जो मसला हमारी शरीयत में, कि जी मैके में जाके कसर नहीं होती। बास कहते हैं जहां अपना घर हो वहां नहीं होती, ये सब बातें हैं। फिर एक सवाल है, कुछ लोगों की जॉब इधर होती है रहते कहीं और है, अब वो क्या करें? वो हफ्ते में 3 दिन इधर है 2 दिन उधर है, तो वो दोनों उनका घर है। जहां आपका घर है ना वो सफर नहीं है। सफर क्या है कि जहां जाके आपको वो जगह अजनबी लगे, तो इनशाला इस सूरत में नहीं। मतलब जैसे कुछ लोग शिप्स पे काम करते हैं, मुसलसल ट्रेवलिंग में रहते हैं, तो वो शिप उनका घर है, तो वो पे पूरी पड़ेंगे। और कोई बात? चले, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا صالحین. جی کیسے ہیں آج؟ تو ماشاءاللہ ہمارا نماز نبوی کا ٹاپک جو ہے ختم ہوا. جی بتائیے، فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں بھی پڑھی جاتی ہیں کیا؟ جی کتنی سنتیں پڑھتے ہیں پورے دن رات میں؟ جی 12، اور ان پہ کیا اجر ہے؟ کیا خوشخبری اللہ تعالی کی طرف سے؟ جی جنت میں گھر، جنت میں محل بنایا جائے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ظہر سے پہلے کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے؟ ظہر فرض سے پہلے 4 رکعت. اور یہ کیا، یہ 4 رکعت 4 رکعت کی ہی شکل میں پڑھی جا سکتی ہے یا 2-2 کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جی 2-2 رکعت کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور 2-2 رکعت کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے. اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سنتیں تھیں یہ کہاں پڑھتے تھے، مسجد میں یا گھر میں؟ کہاں زیادہ؟ گھر میں. جی گھر میں سنت نماز ادا کرتے. اچھا رسول پاک اثر سے پہلے، جو 4 فرض پڑھے جاتے ہیں اثر سے پہلے، اس سے پہلے سنت ہے؟ جی غیر مواقعہ ہے. جی تو 4 سنت پڑھنے والے کے لیے اثر سے پہلے، اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اس پر اللہ رحمت کرے، رسول پاک نے فرمایا اللہ اس پر رحمت کرے. جو مغرب سے پہلے ہم نے آج کا لیسن پڑھا کہ مغرب کی فرض سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے یا پڑھتے ہیں، تو اس کا وہ موقع ہے یا غیر موقع ہے؟ غیر موقع ہے. جی جمعے کے بعد جو 4 رکعت سنتیں ادا کی جاتی ہیں تو وہ کس طرح پڑھی جائیں گی؟ 2-2 کر کے یا 4 اکٹھی؟ جی 2-2 کر کے پڑھی جائیں گی. اور رسول پاک وہ مسجد میں ادا کرتے ہیں یا گھر جا کے ادا کرتے ہیں؟ 2 رکعت کو گھر پر ادا کرتے. جی سنت فجر کی سنتوں کی کیا فضیلت ہے؟ فجر کی 2 سنتیں جو ہیں ان کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. جی سب چیزوں سے بہتر ہے. جی اگر فرض کریں آپ مسجد میں انٹر ہوئے ہیں اور نماز کھڑی، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو کیا آپ پہلے فجر کی سنتیں پڑھیں گے؟ فرض پڑھیں گے. جی سنتیں نہیں پڑھیں گے، بلکہ فرض جہاں ہے امام جہاں سے نماز پڑھیں وہیں صاحب شامل ہو جائیں گے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم سنت نہیں پڑھیں گے بلکہ فرض ہی پڑھیں گے. اچھا تہجد کے بارے میں کیا فرمایا رسول پاک نے؟ تہجد، جی تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے. جی قربت الہی ہے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے. یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آپ کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور آگے آنے والے گناہوں سے بچنے کا سبب ہے. انشاءاللہ ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے، زیادہ زیادہ کوشش کرنی ہے کہ تہجد قائم کی جائے. جو لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول کرے اور باقی سب کو ہمیں توفیق عطا فرمائے. رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات جب ایک تہائی رات گزر جاتی ہے رہ جاتی ہے تو آسمان دنیا پہ نظر فرماتے ہیں اور کیا پکارتے ہیں؟ کوئی بتائے گا کہ کیا پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پکارے میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھے سے مانگے میں اسے دوں گا. جی ہے کوئی جو مغفرت مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں گا, اس کے گناہوں کو بخش دوں گا جو مجھ سے بخشش طلب کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کیوں پڑھتے تھے اور اتنی طویل کیوں پڑھتے تھے؟ یہ ان کے شکر کرنے کا انداز تھا, اللہ تعالی کا شکر کرنے کا انداز تھا. جی آپ رات کو تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے, شکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا. آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کیا پڑھتے تھے؟ جب رسول پاک رات کو تہجد کے لیے اٹھتے آنکھ کھلتی تو کیا پڑھتے؟ یہ سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات 190 سے 200 تک جو آیات تھی وہ پڑھتے. جی اچھا, یہ جو قرآن پاک ختم کرنے کے بارے میں ہے تو اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کم سے کم مدت کیا بتائی؟ جی 3 دن, کم سے کم 3 دن میں قرآن مجید ختم کرنا چاہیے. 3 دن سے کم میں ختم کرنے کو رسول پاک نے ناپسند کی فرمایا. کیا نبی ساری رات نوافل پڑھتے تھے؟ نہیں, فرمایا جو شخص رات کے نوافل میں 200 آیات تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں شمار ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. حضرت پاک عشاء سے فجر تک کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ جی 11, اور یہ کس طرح ہوتی؟ دو دو رکعت کر کے پڑھتے اور ایک رکعت وتر پڑھتے. رسول پاک نے فرمایا کہ 3 رکعت وتر جو ہے وہ کس کے مشابہ نہ کریں؟ مغرب کے مشابہ نہ ہو, اور 5 یا 7 یا 9 وتر بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اب اگر آپ 9 وتر پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا, کتنے تشہد ہوں گے؟ پہلی 7 رکعت میں تشہد نہیں ہوگا, 8ویں رکعت میں تشہد پڑھیں گے لیکن سلام نہیں پھیریں گے اور کھڑے ہو جائیں گے, اور پھر 9ویں رکعت میں آپ تشہد پڑھ کر سلام پھیریں گے. اور اگر کم رکعت ہوں گی جیسے 5 رکعت ہوگی تو ایک ہی تشہد پڑھا جائے گا. جی اور اگر آپ 3 رکعت پڑھ رہے ہیں تو آپ دو, جیسے مغرب میں 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھا جاتا ہے, ایسے نہیں پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے. پتروں کے سلام کے بعد کیا دعا مانگی جاتی ہے, کیا پڑھی جاتی ہے دعا؟ سبحان, کون سی دعا پڑھی جاتی ہے وتر کے بعد؟ سبحان الملک القدوس. اور کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 3 دفعہ پڑھتے ہیں. قنوت نازلہ کب پڑھی جاتی ہے؟ دشمنوں کے قلبے کے وقت. اگر آپ نماز وتر رات کو نہ پڑھ پائیں کسی وجہ سے رہ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دن میں فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیں گے, رات کے برابر ثواب ملے گا. اللہ کتنا مہربان اور رحیم ہے کہ وہ ثواب میں بھی کمی نہیں کرتا. اچھا قیام رمضان بعض جماعت کس زمانے میں شروع ہوا؟ یعنی یہ تراوی جو ہے کس زمانے میں باجماعت شروع ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں. اب آ جائیے سفر کی نماز. سفر میں کون کون سی نمازیں ہیں جو پوری پڑھی جائیں گی؟ فجر اور مغرب پوری نماز پڑھی جائے گی, جبکہ ظہر عصر اور عشاء کی 4 4 فرضوں کی بجائے, رکعتوں کی بجائے آپ 2 2 رکعت پڑھیں گے. جی اور کیا آپ نماز جمع کر سکتے ہیں؟ جی جمع کر سکتے ہیں, ظہر اور عصر, مغرب اور عشاء. تو اگر آپ جمع کر رہے ہیں تو کتنی اذان ہوں گی اور کتنی اقامتیں ہوں گی؟ ایک اذان اور 2 اقامت. جی ٹھیک ہے. اب یہ قصر جو ہے, یہ نماز جو ہے کم سے کم کتنے دن تک پڑھی جا سکتی ہے جب آپ اگر سفر پر ہیں تو؟ 3 دن تک, اور زیادہ سے زیادہ 19. ہاں لیکن اس میں یہ شک کی صورت ہو کہ آپ کو اپنے سفر کا پتہ نہ ہو کہ کتنے دن تک آپ سفر میں ہیں. اور اچھا ایک اور بات ہے, جو سفر میں ہے، قصر میں ہم نے چار کی بجائے دو فرض پڑھے، ظہر عصر اور اس میں عشاء میں، تو کیا وتر ہم چھوڑ دیں گے یا پڑھی جائے گی وتر؟ جی پڑھیں گے وتر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہمارے لیے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. کیا میکے میں قصر ہوتی ہے؟ ہوتی ہے بھائی، قصر ہوگی جی. چاہیے ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ کے گھر کو گھر سمجھ لیتے ہیں، سسرال کا گھر گھر نہیں ہے. جی قصر ہوگی، اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت دی ہے. جی ہاں ہوگی جی، الحمدللہ آج کا ٹاپک کور ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، اور اس میں بہت خوبصورت دعائیں تھیں. امید ہے سب کو آتی ہوں گی، اگر نہیں یاد تو یاد کر لیجئے، ان کے معنی بہت خوبصورت ہیں. چلتے پھرتے بھی ہم وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے. انشاءاللہ آپ اگلے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں جو ہے کہ عمل چھوٹے ثواب بڑے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چلیے ساتواں پوائنٹ، بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کرنے پر تہجد، جہاد اور روزوں کا ثواب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اور ابو ہریرہ وہ پیارے صحابی تھے جو بہت کم عرصہ اللہ کے نبی کے پاس رہے، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں روایت انہی سے ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا، ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا، فوکسڈ تھے. شادی نہیں کی اللہ کے نبی کی زندگی میں کہ کہیں گھرداری میں پڑھ کر میں علم کا کوئی مسئلہ یا علم کی کوئی بات سننے سے محروم ہو جاؤں. ان کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ثواب کا حقدار ہے، اور میرا یعنی عبداللہ بن مسلمہ کا خیال ہے کہ انہوں نے یعنی مالک نے کہا، وہ اللہ کے سامنے اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو نہ وقفہ کرتا ہے، یعنی دو تراوی پھر دوسری دو پھر دوسری، بیچ میں بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے، نہ وقفہ کرتا ہے نہ تھکتا ہے، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو روزہ چھوڑتا ہی نہیں، مسلسل روزے اور مسلسل قیام کرنے والے کی طرح ہے. کون؟ بیوہ عورت. آپ دیکھیں کسی سوسائٹی میں کیا ایسی بیوہ عورتیں نہیں ہیں، ویڈوز. ہم بھی یہ اجر پا سکتے ہیں، اور ان کی ضروریات کو پورا کریں، یقین کریں اپنے رشتہ داروں میں اتنے مل جائیں گے، اپنے گلی محلے میں اتنے مل جائیں گے. یہاں نہ بھی کوئی نظر آئے تو اپنے ملک میں بہت ہیں، آگے پیچھے بھی آپ دیکھ بھال کرتے ہی ہوں گے. آج اس حکم کو سن کر کہ میں یہ کام کروں گی تو جہاد، روزے اور رات کے قیام کے ثواب مل سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، اگر خاندان کے لوگ ہیں تو صلہ رحمی بھی ہے. اور صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جوڑے گا. صلہ رحمی عرش سے لٹکی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو رشتوں کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. حضرت جبیر بن معتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطی رحم. سب سے مشکل حکم ہے ابھی تک کی باتوں میں، یہ جو عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، جماعت سے پڑھنا، سو آیتیں پڑھ لینا، اٹس ویری ایزی. یہ حکم سب سے مشکل ہے، اور وہ کیا؟ رشتے داریاں توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور بخاری کی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی. کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، یعنی کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو آپ نے بھی کیا، کوئی گفٹ دے گیا آپ نے بھی دے دیا، کسی نے عیدی دی آپ نے بھی دے دی، نہیں. بلکہ صلہ رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داری جوڑنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ ختم کر دیا جائے تو وہ پھر بھی صلہ رحمی کرے. اور یہاں مجھے حضرت ابو بکر صدیق یاد آ رہے ہیں، کیسے مستو نام کا صحابی جو ان کا رشتہ دار تھا اس کی کفالت کرتے تھے، لیکن جب عائشہ صدیقہ پر تہمت میں وہ شامل ہوا تو باپ ہونے کے ناطے کہہ دیا، آج کے بعد اس کی مدد نہیں کروں گا. تو قرآن میں اللہ نے پوچھ لیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ تحبون یغفر اللہ، تو پھر اس کو وہی دو. تو ابو بکر کیا بول اٹھے، جی اللہ تعالیٰ ہم یہی چاہتے ہیں. تو دوبارہ ان کا وظیفہ شروع کر دیا. ذرا سا سوچیں، آپ اور میں اپنے اوپر لیں، کیا کسی اپنے رشتے سے کٹی ہوئی تو نہیں ہوں؟
دیکھیے یہ ایشو ہے بہت کڑوا، لیکن میں دل نہیں توڑنا چاہتی آپ کا. اگر آپ نے پورا مہینہ، آج ماشاء اللہ 25th رات ہے، 24 روزے تو رکھ لیے نا اللہ نے چاہا تو، صرف کل قیامت کے دن ان چاروں کا اجر ختم. سحریاں کھائیں، افطاریاں مسجدوں میں بھیجیں، صدقے دیے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی. کئی لوگ ایسے ہیں ماشاء اللہ، میں خود بھی کچھ کو جانتی ہوں جو عمرے پہ گئے ہوئے ہیں. صرف اس وجہ سے سب ڈیلیٹ کر دیا جائے کہ آپ اپنے کسی رشتے سے کٹی ہوئی ہیں. خوشی کی بات ہے کہ غم کی ہے؟ ایک نبی کہہ رہے ہیں کہ لا یدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا قاطع رحم. اور میں جتنا لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں، مجھے اب اتنا ہی زیادہ فیل ہو رہا ہے. میں اکثر یہ سوچتی ہوں، یہ میری بدگمانی ہو سکتی ہے، میں سوچتی ہوں جو لوگ قرآن کلاسز میں نہیں آتے، دعوت دیں پھر بھی نہیں آتے، کم آتے ہیں، ایک دن آئے دو چھٹیاں، اس کی وجہ یہ کہ یہ رشتے داروں کو خوش کر رہے ہیں، اپنے دوستوں میں خوش ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. میرا اپنا دل کہتا ہے یہ کہ چونکہ بےچاروں کے بہت ہیں تعلقات، ہم تو ہو سکتا ہے پردیش میں، ہمیں کس نے ملنا، ہم نے کس کو ملنا، یہ بےچارے خاندانوں برادریوں والے، اب انہوں نے سب کو لے کے چلنا ہے. بٹ جو چیز میں نے فیل کی ہے وہ کیا ہے کہ جو اللہ سے نہیں جڑا ہوتا نا، وہ بندوں سے بھی کوئی نہیں جڑا ہوا. اللہ کو کیا خوش کرنا تھا، وہ تو اپنوں کو خوش نہیں کر سکے. تو ابھی دیکھیے 3-4 راتیں رہ گئی ہیں، اور میں اپنے اس سال کے بھی اور ہر سال ہی کے یہ جو لیکچرز ہوتے ہیں رمضان سے پہلے، رمضان، اس میں اس موضوع پہ بہت بات کرتی ہوں کہ اتنی محنتیں کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات تو ٹھیک کر لے، جس میں ایک رزق حلال اور دوسرا رشتہ داریوں کو ملنا. آج کی رات اللہ کرے لیلۃ القدر، اور اللہ کرے ہمیں مل جائے، آج کی تھی یا گزر گئی یا آنی ہے. اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی، 3 دفعہ کرے اللہ معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی کر دے. تو ایک چوتھا جملہ بھی لگا لیجیے اپنے پاس سے، بدعت نہیں ہوگا انشاءاللہ، کہ اللہ میں بھی سب کو معاف کرتی ہوں. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، میں بھی سب کو معاف کرتی ہوں. نہیں کر سکتے اب اس کو دعا کا حصہ بنا کر کوئی نئی دعا نہ بنا دے. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے، ہم جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ خود نہیں دیتے دوسروں کو. کیا ہم بڑے یا اللہ بڑا؟ آپ کو میں طریقہ سکھاتی ہوں، شاید آپ میں سے کسی ایک کو فائدہ ہو جائے. اور آپ آج کی رات میں صلہ رحمی کے لیے اپنے ان روٹھوں کو منا لیں، ان کو پیغام دے دیں، فون کر لیں، ٹیکسٹ کر دیں، ای میل کر دیں، خود جا سکتے ہیں جا کے، بھائی میں تو اللہ کے لیے تمہیں منانے آئی ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں. اور اس کو اتنا ہلکا لوگ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ چھوڑے چھوڑے جی چھوڑے جی چلے نفل پڑھائیں. کیا فائدہ آپ کے نفل لٹکتے رہیں گے آسمان و زمین کے بیچ میں. اور میں نے یہ دیکھا جہاں علم کی کمی ہوتی ہے نا، جہالت ہے، انسان جانوروں کے بیچ میں رہتا ہے دیہاتوں میں، وہاں یہ جھگڑے زیادہ ہیں. جو شہروں کے لوگ یا پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ان کے لیے اور ہی بڑے مسئلے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ یعنی دنیا داری کے دھندوں میں پڑے ہوتے ہیں نا ایک لحاظ سے، ان کو تو کسی کی پرواہ نہیں، ان کا شرک اور طرح کا ہے. مثلا سگے بھائی کے پاس ٹائم ہی نہیں بہن کو ملنے کا، وہاں رشتوں کی محبت پھیکی پڑ جاتی ہے، گفٹ بھیج دو بہن کے گھر، خود نہیں جا رہے. لیکن جب انسان بہت کھلتا ملتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے، رشتہ لے کے چھوڑ دیا جھگڑا، اور منگنی ٹوٹ گئی چھوڑ دیا، فلاں ہمارے خاندان میں ایک طلاق ہو گئی تھی، وہ دو لوگوں میں نہیں ہوتی، وہ دو خاندانوں میں ہوتی ہے. اور ایک سب سے اہم ایشو جو میں نے دیکھا ہے، جائیدادیں. واقعی مجھے قرآن کی آیت سمجھ آتی ہے کہ الحاکم التکاثر حت زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی حوث نے غافل ہی کر دیا، تم تو قبروں تک پہنچ جاتے ہو. قبر میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، اس کے قریب پہنچے ہوتے ہیں، لبے گور ہوتے ہیں، لیکن معافیاں نہیں کرتے. کیوں؟ اب آپ کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا، یہاں بیٹھ کے باتیں کرنی کتنی آسان ہے، آپ ہم سے پوچھیں کیا ہوا آئیں. اور جب وہ سناتے ہیں نا تو ہنسی آ رہی ہوتی ہے، کہ بات تو نکلے اندر کچھ نہیں نکلتی، بات ختم ہو جاتی ہے. اپنے لیے کرائیٹیرین رکھے، کیا میرے رشتہ داروں نے میرے قتل کا ارادہ کیا تھا؟ کیا میرے رشتہ داروں نے مجھے کنویں میں تو نہیں پھینکا ابھی تک؟ کس کی مثال ہے؟ یوسف علیہ السلام کی مثال. اور کیا میرے رشتہ داروں نے مجھے ملک چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے جانے پہ تو نہیں مجبور کیا؟ کون ہے وہ؟ ہمارے آپ کے پیارے نبی.
اور انہی کے لیے اللہ کا تلقت کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ، تمہارے لیے رسول کی صورت میں بہترین اسوہ حسنہ۔ جتنی مرتبہ درود پڑھ لیں، جتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیں کم ہے، لیکن ایک دفعہ ان کے کردار پہ قدم پہ قدم رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ چلنا، یہ زیادہ بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور بڑی پیاری وجہ بتانے لگی ہیں آپ کو رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کی، فرمایا من احبا، جو یہ پسند کرے، اَن يبسط اللہ علیہ فی رزقہ، کہ اللہ اس کے رزق میں کشادگی کر دے، وسط، آسانی، برکت، کچھ بھی کہہ لیں، یا پھر او ینسا فی اثرہ، یا کوئی یہ چاہے کہ اس کی موت کو اللہ دور کر دے، یعنی اس کی عمر لمبی ہو جائے، ای فی اجلہ، تو کیا کرے، دو لفظ ہے، فل یصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داریاں جوڑے۔ چار چیزیں اگر اس ٹاپک میں دیکھیں، رزق میں کشادگی، وسط، آسانی، برکت، اور موت کو دور کیا جانا۔ سچ بتائیں، یہاں بیٹھے ہم، اگر کوئی ہمیں ان دو چیزوں کی شورٹی دے دے کہ جاؤ جتنا رزق مانگنا لے لو، ہزاروں کو لاکھوں میں، لاکھوں کو کروڑوں، کروڑوں کو اربوں میں بدل دوں گا، جاؤ لے لو، اور دوسری بات ہے کہ عمر تو تمہاری میں نے 40 سال لکھی تھی، لیکن اب تمہیں میں 100 سال کی عمر دیتا ہوں، ہمارے پاؤں زمین پہ لگیں گے، پر شرط ایک ہے بس، کہ جس کو معاف کرنے کو دل نہیں کرتا اس کو معاف کر دو۔ ہم کتنے سخت دل ہو جاتے ہیں، اور یقین کریں دل سے روتے ہیں ان سگے رشتوں پہ، سگی بہن بھائی 15-15 سال سے نہیں ملتے، اور اتنے میں جب ایک دنیا سے جاتا ہے تو روتے ہوئے پھر جاتے ہیں، ہائے بھائی تجھے تو میں نے اتنے سال سے دیکھا ہی نہیں، اب کیوں آگے دیکھنے، دیکھنا تھا تو زندگی میں دیکھتے۔ یہ ساری روایتیں جو آپ سے شیئر کی نا، یہ بخاری اور مسلم کی، ان کے ریفرنس اینڈ پہ انشاءاللہ آپ کو ہم دیں گے پی ڈی ایف، کہ آپ خود یہ ساری حدیثیں پورے شرح صدر کے ساتھ پڑھیں۔ تو پھر کیا کرنا ہے، رشتہ داریوں کو نبھائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ کہنے میں آسان ہے، اور کرنے میں آپ کو مشکل لگ رہا ہے نا، میں آپ کو ایک پورے یقین سے کہہ دوں، پہلی دفعہ مشکل لگے گا، دوسرے رشتہ دار کو منانا نسبتاً آسان لگے گا، اور تیسرے کو اٹس ناٹ اے پرابلم، اور چوتھے کی باری تو آپ کے دل میں کھجلی ہوگی، کوئی مجھے ستائے اور میں اس کو معاف کروں، کیوں، لذت بڑی ملتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں ستائے گئے، 8 سال مدینہ میں جا کر، ستانا کیا تھا، وہاں تو جنگ تیل تلواریں لے کر آگے رشتہ دار، فتح مکہ کا موقع ہے، 21 سال گزر چکے ہیں ایک ٹسل میں، سب سامنے کھڑے ہوئے مجرموں کی حیثیت میں، جنہوں نے جان لینے کی کوشش کی، جن کی وجہ سے آپ کا گھر چھوٹا، آپ کو 3 سال شاب ابی طالب میں درختوں کے پتے تک کھانے پڑے، جن کی وجہ سے طائف گئے اور وہاں سے جوتیاں لہو لہان کر کر آئے، لیکن آپ کی زبان پہ کیا جملے تھے، پہلے تو انہیں سے پوچھا، تم بتاؤ تم مجھے امید کیا رکھتے ہو، واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام می، تو کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے بہت اچھی امید رکھتے ہیں کیونکہ آپ معاف کرنے والے، تو آپ نے کیا کہا، وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، کہ لا تصریب علیکم الیوم، آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں، جاؤ تمہیں اللہ معاف کرے، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ کوئی اس رستے کی رکاوٹ ہے تو بتائیے، شیطان ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتا ہے، اور یقین کریں راہ جاتے وسوسے، اور سب سے بڑا وسوسہ کیا، ہاں ہم کیوں نیچے لگے، ہم کیوں ہار مانے، تمہارے خیال میں ہم کو جھوٹے، وہ کہیں گے ہاں ہاں جھوٹے تھے نا اس لیے مان گئے، جھوٹی ہے نا، اور جھوٹی اکڑ میں جیتے ہیں اور خود بھی خوش نہیں ہو پاتے۔ تو تھوڑا سا وقت دوں آپ کو، یہاں بیٹھے بیٹھے معاف کریں، یقین کریں اس کی لذت اتنی زیادہ آپ کو ملے گی، بلکہ اللہ کی رحمتوں کے خزانے آپ پہ کب اتریں گے، نچھاور ہوں گے اللہ کی رحمتیں اگر آپ معاف کریں، اور جس نے جتنا زیادہ دکھایا اس کو اتنی خوشی سے معاف کرو۔ اکثر سسٹرز اپنے سوال جواب کے سلسلے میں پوچھتی ہیں، مجھے کسی کا سوال یاد آ گیا اس وقت، کہنے لگی اگر کسی کی وجہ سے آپ کی زندگی خراب ہو جائے پھر بھی معاف کر دیں۔ اب آپ سوال سنیے، سنیریو کیا ہے کہ ایک بیچاری بھولی بھالی 17-18-19 سال کی لڑکی
پاکستان میں جی رہی تھی, اپنے مزے میں تھی, بہن بھائیوں کی بھی لاڈلی تو ماں باپ کی بھی لاڈلی ہوگی. اتنے میں ایک شخص کی طرف سے رشتہ گیا اور بیاہنے آ گئے اور وہاں بیاہ کر چھوڑ کر چلے گئے. پھر ایک آدھ سال کے اندر کوشش کر کے ویزا لگوا کے آپ کو باہر بلا لیا, جہاں اس لڑکی کا کوئی نہیں ہے. وہ صرف ایک ویزا لے کر میاں کی بہاف پہ پہنچی. اب وہ کہتی ہیں وہاں جا کر وہ پوچھتا نہیں, تعلق نہیں نبھاتا, گھر والوں کی خدمت کرتی رہو, روٹی ملتی رہے گی. اور پھر چار چھ سال کے بعد جب برداشت ختم ہو تو پھر سٹیپ لو کہ ان کی روٹیاں توڑنے سے بہتر ہے کہ خود کام کر لیں. تو پھر وہاں سے نکلے تو جو شہر میں پھر گورنمنٹ کے دھکے کھائے, کہتی کہ اس شخص کو بھی معاف کر دوں میں. یہ کسی کا سوال تھا؟ سمجھ گئے آپ کیسے انداز ہوگا کہ ایک مرد نے میری زندگی خراب کر دی, مجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں لا دیا. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے سسٹر, آپ اس کو ایسے کیوں سوچتی ہیں کہ ایک شخص آپ کا ذمہ دار ہے آپ کو یہاں لانے کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کہاں بیٹھی ہیں. کہتی اسکول میں, کلاس میں ہوں. کیا آپ اپنے گھر میں خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوتی ماشاءاللہ بہت ساری خواتین کی طرح, تو کیا آپ کے دل میں اللہ کی یہ محبت آنی تھی جب ہے؟ آپ کو یہ فارغ وقت ملنا تھا قرآن سیکھنے کو؟ کہتی یہ تو ہے, اور کئی لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں جب قرآن پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں اب پتہ چلا کہ یہ ہم یہاں اس ملک میں کیوں پہنچائے گئے. جیسے آپ فرانس میں پچھلے 8-10 سال سے دھکے چل رہے تھے, اب اللہ نے آپ کو قرآن پکڑا, آپ کہتے اچھا اللہ مجھے اس لیے ادھر لایا تھا کہ پاکستان میں رہ کے میں نے کوئی نہیں تھا پڑھنا, آج یہاں پڑھنے لگ گئی ہوں. بڑے سے بڑا ظلم اور ستم کرنے والا شخص بھی آپ کے لیے خیر کا فیصلہ کر رہا ہوتا, آپ کہتے ہیں اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی. شکر کیجئے زندگی برباد کی ہے, اس سے بہت برا وہ شخص ہے جس نے آپ کی آخرت برباد کرنی تھی, حرام کی کمائی کھلا کر اور آپ کو بے پرد کر کے اور آپ کو اس دنیا کے سمندر میں جھونک کے. تو ہمیشہ یاد رکھیے اللہ کے ہر کام میں کوئی خیر ہوتی ہے. سب کو کھلی معافی, جس نے ستایا اس کو بھی معاف کریں, جو ستا رہا ہے اس کو بھی معاف, اور جو کبھی زندگی میں ستائے گا اس کو بھی معاف, ایڈوانس معافی. اگر اس درجے پہ آپ اپنا دل کھول کے یہاں بیٹھے نا, آپ کو ایسے لگے گا آپ کے کندھے ہلکے ہو گئے, 10 پاؤنڈ وزن آپ کا کم ہوتا ہوا دکھے گا آپ کو. ہم خام خواہ گندگی کا بوجھ اٹھا اٹھا کے پھرتے ہیں, اگلے کو لینا نہیں دینا, کر گیا کوئی زندگی برباد, ختم ہو گئی. آپ اپنی تو نہ کیجیے, لیکن یہ سبق پڑھانے والے بہت تھوڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے, ذرا کڑوی کڑوی سنانا, تم بھی ذرا مقابلہ کرنا. ٹھیک ہے بیوقوف نہیں بننا چاہیے, کسی کو اس کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ آپ پہ زیادتی کرے, لیکن معاف کرتے ہیں. اب آپ بتائیے مجھے, دل کر رہا کرنے کو معاف کسی کو؟ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کرے.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
السلام علیکم. کتنا خوبصورت لیسن تھا. اس قیام کرنے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے کے لیے کیا انعام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ جی اس قیام کرنے والے کی طرح ہیں جو نہ وقفہ کرتا ہے نہ تھکتا ہے, اور اس روزے دار کی طرح ہیں جو روزہ نہیں چھوڑتا. جی یتیموں اور بیواؤں کی ضروریت کا خیال رکھنا ہے, اپنی قریبی فیملی سے یہ کام شروع کرنا, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے دل نرم ہوتا ہے. یہ عمل کس لیے کریں گے ہم؟ اللہ کی خاطر کریں گے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, اخلاص نیت سے صرف اللہ کے لیے کرنا. اور دوسرا عمل ہمیں جو بتایا وہ رشتہ داریوں کے بارے میں تھا, صلہ رحمی کا. رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا, اگر صلہ رحمی کرے گا تو اس کا رزق میں کشادگی ہوگی, وسعت آئے گی, آسانی اور برکت آ جائے گی, اس کی موت کو دور کیا جائے گا. انعامات کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ خوشخبری دے دی ہے جو کہ صلہ رحمی کرنے والے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ, بہن بھائی, سسٹر ان لا, برادر ان لا, فادر ان لا, مدر ان لا, سارے لا کے رشتوں پہ ہم اپنا لا چلانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کی مالا میں ہمیں پرویا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے شوہر سے جو ہے تقوی پہ جو ہے اللہ کے لیے وہ بول کے ہم نے ایکسیپٹ کیا، اور یہ سارے رشتے اسی کی طرف سے آئے ہیں. تو ہمیں لا بھی اللہ کا ہی ماننا چاہیے، جو اس نے احکامات دیے اور جو جو حقوق انہوں نے ان کے رکھے ہمیں وہ اللہ کے لیے پورے کرنے، ہمیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا کہ وہ ہمیں کیا دیتا ہے، کیونکہ ہمیں جزا بھی اللہ ہی سے چاہیے انشاءاللہ. ہم دوستوں کے ساتھ تو اچھے ہوتے ہیں، دوست تو بائی چوائس ہوتے ہیں، اور جبکہ یہ رشتے بائی چانس ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے اپنے اوپر اگر ہمیں یہ کمی ہے تو ہمیں اس پر کام کرنا ہے، ہمیں اللہ کی خاطر کرنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے انعامات سے انعامات کے حقدار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. چلے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.
اگلا باب دیکھتے ہیں، صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کے مسائل. روزے ختم ہو گئے، اب اگلے عید کے قریب کے مسئلے شروع ہو گئے. صدقہ فطر فرض ہے. صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے. صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے، ورنہ عام صدقہ شامل ہوگا. صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اب ان سب مسئلوں کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے، نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا. جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا. اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. ایک کام سے دو فائدے. ہم سے روزے کی حالت میں کچھ گناہ ہو جاتے ہیں نا، کچھ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی روزے میں کمیاں رہتی ہیں، تو انشاءاللہ جو اسی کو ہمارے ہاں فطرانہ کہتے ہیں، تو صدقہ فطر اسی میں. اور دوسرا اس کا مقصد کیا ہے کہ عید کی خوشیوں میں آپ ان لوگوں کو شامل کر سکیں کہ جن کے پاس ابھی کھانا پینا نہیں ہے، اور یہ نماز عید سے پہلے دینا جائے گا. کتنا ہے اب اس کے مسائل آگے آئیں گے. صدقہ فطر کی مقدار ایک سا ہے، جو پونے تین سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے. صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے. دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ نے رمضان کا صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے، بڑے، ہر مسلمان پر فرض کیا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. جس شخص کے پاس ایک دن رات کی خوراک میسر نہ ہو وہ صدقہ ادا کرنے سے مستثنی ہے. تو لہذا گھر میں رہنے والے ہر شخص کے طرف سے، ایون اگر اس رات کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی دیا جائے گا، پھر اسی طرح گھر میں ملازم ہیں، غلام ہیں، ان کا بھی دیا جائے گا صدقہ، اور اناج کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے اور پیسے کی صورت میں بھی. صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے، یعنی پسندیدہ کیا کہ کھانا دیا جائے. اور اس میں بھی اب دیکھیں وہی حکمت ہے نا کہ غریبوں کے گھر میں جائے اور عید کی خوشیوں میں وہ شامل ہو. گیہوں یعنی گندم، ویٹ، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، ہم صدقہ فطر ایک سا غلہ یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا منقد دیا کرتے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اسے کیا ہوتا چلا کہ جہاں کا جو کلچر ہے وہی چیز دی جائے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسا گھر ہے جہاں چاول کھائے نہیں جاتے تو آپ اس کو چاول تو نہیں دیں گے نا، اسی طرح کہیں گندم کھائی جاتی ہے تو گندم دی جائے گی، اور وہی پسندیدہ چیز ہے جو استعمال میں آ جائے. صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے ایک یا دو دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے. صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. دلیل حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے. یاد رکھیں کہ یہ جو نافع تھے یہ ابن عمر کے غلام تھے. یعنی غلام کی طرف سے بھی دیتے اور غلام کے بچوں کی طرف سے بھی دیتے، اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے جو قبول کرتے، اور عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے دیتے. اسے بخاری نے روایت کیا. جی، اب اس بارے میں کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کا حساب لگائیں گے، ایک وقت یعنی جو قیمت ہے اس کے حساب سے دیں گے. آپ اپنے پسندیدہ تو یہ کہ اپنے ارادے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں نا ان کو دیا جائے، لیکن دوسری جگہ بھی دیا جا سکتا ہے. جی، ان کا سوال ہے کہ ہم باہر رہتے ہیں، ناروے میں ہیں یہ، تو اگر پاکستان میں کسی کو بھیجنا اور کچھ عرصہ پہلے بھیج دیں، تو اس کا طریقہ یہ کہ جس کے بھی ذمے آپ یہ کام لگاتے ہیں نا، آپ کی بہن بھائی یا کوئی رشتے دار ہیں آپ کے، تو آپ ان کو پہلے بھیج دیں اور ان کو کہہ دیں کہ پھر عید سے ایک دو دن پہلے دے دیں. ٹھیک ہے؟ ساق آپ نے پڑھا نا، 2.5 کلو، کلوز کے برابر ہوتا ہے، 2.5 یا 2.75 کلو کے برابر ہوتا ہے. یہ عربی کا ایک یعنی باٹ ہے. اگلا باب دیکھتے ہیں، صلاۃ العیدین، نماز عیدین کے مسائل. عیدین دو عیدیں، مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے. مستحب کا مطلب پسندیدہ، حب سے ہے یہ لفظ. دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس روز یعنی جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا جو شخص جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے اور مسواک بھی کرے. تو لہذا عید کا دن یعنی جمعے کا دن عید کا ہے، تو اس دن خوشبو لگانا تو یہ بھی ایک قسم کی یعنی مسلمانوں کی پھر ایک چھوٹی سی عید ہو جاتی ہے. عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے. دلیل، ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے. اسے طبرانی نے روایت کیا، یعنی اس دور کا ایک رواج تھا، یمن سے آتی تھی یہ چادریں، جیسے ہمارے ہاں سٹرپس والا کپڑا مشہور ہے، تو اسی قسم کی ایک چیز تھی. تو نیا کپڑا یا اچھا کپڑا پہنا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ پھر کپڑے پہننے کے لیے روزے چھوڑ دیے جائیں. اور عورتیں اچھے کپڑے پہنے لیکن مطلب اس طرح کے حال حلیے میں نکلے باہر کہ جس سے دوسروں کی رغبت آئے. یہاں میں نے یہ جان کے یہ بات کہی کہ بعض دفعہ ہم یہ مسئلہ تو بیان کرتے ہیں کہ روزے یعنی عید کے لیے عورتیں جائیں، لیکن آرائش زبائش اور نئے کپڑے پہننے کے شوق میں پھر وہ پوری ایک قسم کی وہاں ایسی فیشن شو کہہ لیں، یا وہاں مطلب بالکل فیلنگ ایسی آ رہی ہوتی ہیں کہ بیچ میں اختلاط بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو کریں پہنے، لیکن چھپا لیں، عورتوں میں آئیں تو کھول دیں اگر آپ کو دل چاہ رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ باہر روڈز پہ مردوں میں، تو اس وقت پھر اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے. عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے. اس کی دلیل، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور نبی اکرم کھجوریں تاک کھاتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ روزے سے فرق حالت ہے نا، عید کا دن خوشی کا دن ہے. ہر دن ہم روزے میں جب کھانا نہیں کھاتے اس وقت، تو جب اس دن کھائیں گے تو خوشی کا احساس ہوگا. اور اس کے اپوزٹ اگلی بات کیا ہے، عید الاضحیٰ کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے. دلیل، عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہ فرماتے. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو عید الاضحیٰ میں اپوزٹ ہے، اس میں کچھ نہ کھائیں اور قربانی کے گوشت سے کھائیں، اور اگر وہ نہ ملے تو پھر کچھ اور بھی کھا لیں. نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے. نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے. دلیل، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے حکم دیا، دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں، تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اور آج بھی ہمارے ملک میں ایک اکثریت ہے کہ جو عورتوں کو عیدگاہ میں نہیں جانے دیتی نماز کے لیے. آپ نے کہا کہ اگر پیریڈز والی خاتون ہے تو بھی جائے، بلکہ صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو، اوڑھنی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ کیا کہا؟ بغیر اوڑھنی کیا جو نہیں کہا، اپنی ہمسائی کی اوڑھنی میں چھپ کے آ جاؤ. اتنا پسندیدہ عمل ہے، اور اس سے پردے کی اہمیت بھی پتہ چلتی کہ عورت کھل کے کیسے آئے گی. نماز عید کے لیے پیدل چل کر پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے. دلیل: عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب آج گاڑیوں میں جا رہے ہیں تو کیا حکم ہے؟ دور سے آ رہے ہیں تو گاڑی میں جا رہے ہیں، تھوڑی سی دور کھڑی کر دیں، تھوڑا سا پیدل چل رہے ہیں، اور اس میں راستہ بدل کے جانے کی بھی سنت ملتی ہیں. آپ جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور نکلیں تو دوسرے سے نکلیں. عید کا جاتے وقت بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے. عید الفطر میں امام کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے. دلیل: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عید گاہ میں تشریف لے جاتے اور عید گاہ تک تکبیریں کہتے جاتے، پھر عید گاہ میں بھی تکبیریں پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو پھر تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے. اسی طرح اس کے بعد یہ امام شافی نے یہ روایت کی ہے. اس کے بعد اگلی روایت اسی سے متعلق: عید الاضحیٰ کے موقع پر تشریق کے تمام دنوں میں کثرت سے تکبیریں کہنی چاہیے. دلیل: ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریق کے تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں اور چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. مسنون تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحج میں یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے. آپ بھی پڑھیں گے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اب ایک دفعہ سنتے بھی ہیں ان تکبیروں کو، اور ساتھ ساتھ آپ پڑھنا چاہیں تو یاد کرنے کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد.
اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے کلمات میں بھی کتنی خوبصورتی ہے نا، کہ آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے. عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے. دلیل: عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نمازوں کے لیے لوگوں کے ساتھ عید گاہ روانہ ہوتے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا: ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جایا کرتے تھے اور وہ اشراق کا وقت تھا. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. تو ہمارے لیے بھی یہ عمل ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس جگہ جلدی نماز ہوگی وہاں جائیں. میں نے اس کا اپوزٹ دیکھا ہے، جو لوگ دیر سے سونے کے عادی ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مسنون طریقے سے یا سنت طریقے سے وہاں نماز بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ دیر والی جگہ میں جاتے ہیں. تو کوشش کی جائے کہ پہلی اور شروع کی نماز میں جایا جائے. بعض دفعہ ضرورت کے تحت 1 سے 2 دفعہ 3 دفعہ بھی نمازیں ہوتی ہیں تو شروع کے وقت میں جانا زیادہ پسندیدہ ہوگا. عید الاضحیٰ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے. دلیل: ابو الحویرس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے نجران کے گورنر عمر بن حزم کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی: عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو، اور لوگوں کو خطبے میں نیکی کی نصیحت کرو. اسے شافعی نے روایت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ جلدی کی جائے تاکہ پھر قربانی کی جائے، اور عید الفطر میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. سترا کیا چیز ہے؟ نماز پڑھنے کے وقت سامنے کوئی چیز رکھ لینا تاکہ کوئی اگر آگے سے گزرے تو پھر اس کے لیے مطلب رکاوٹ وہ چیز بن جائے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز یا کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے تو آپ کے سامنے بھالا گاڑ دیا جاتا، یعنی جیسے سٹک کہہ لیں، اور آپ اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے ہوتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. کھلے میدان میں بھی، یعنی ایسے نہیں پڑھ سکتے کہ آگے سے کوئی بھی گزر جائے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز دو رکعت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم کے فرمان کے مطابق نماز عید الاضحیٰ کی نماز دو رکعت ہے، عید الفطر کی نماز دو رکعت ہے، مسافر کی نماز دو رکعت ہے، جمعہ کی دو رکعت، اور یہ مکمل نماز ہے، کم نہیں. اسے نسائی نے روایت کیا، یعنی صرف دو رکعت ہے. آپ کو اس سے کم یا زیادہ پڑھے تو وہ اس نے اجازت ہے اس کو پڑھنے کی، کیا حرج ہے؟ دو ہی ہیں نا، زیادہ ہی کر رہے ہیں نا. نہیں، آگے آپ پڑھیں گے کہ نماز سے پہلے یا بعد میں بھی کوئی نفل نہیں پڑھنے. تب دیکھیے جس طرح اس میں ہم نماز میں آگے پیچھے کمی بیشی نہیں کر سکتے تو کیا پھر ہم باقی عبادات میں کر سکتے ہیں؟ دو کی جگہ ہم چار پڑھ لیں، کیا بھائی نفل ہی ہے نا، کیا حرج ہے؟ تو جب دین کے کسی معاملے میں لوگ کسی بات سے روکے جائیں اور یہ کہیں کہ کیا حرج ہے، تو اس کی وجہ ہمیں سمجھ آتی کہ حرج یہ ہے کہ اللہ یا اس کے رسول کا یہ حکم نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا حرج ہے. حرج کمی کو کہتے ہیں. پھر اگلی چیز، نماز عید کے لیے اذان ہے نہ اقامت، یعنی نہ اذان ہے اور نہ اقامت. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ عیدین کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا. عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے. دلیل، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز عیدین خطبے سے پہلے ادا فرماتے. اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا. ہم سب کے لیے کرائیٹیرین مل گیا، کہاں نماز پڑھ سکتے ہیں کہاں نہیں پڑھ سکتے. ہم طریقے کو دیکھ لیں. ایک دفعہ پوری زندگی میں مجھے اتفاق ہوا تھا کہ ہم ایسی مسجد میں یا ایسی جگہ گئے، کہیں بھی سفر میں تھے یا کہاں بھی، کہ پہلے انہوں نے ہمیں خطبہ سنایا اور بعد میں نماز ہوئی. تو ذہن میں رکھیے کہ جمعے کی نماز سے عید کی نماز کا یہ فرق ہے. جمعے میں خطبہ پہلے اور نماز بعد میں، اور عید کی نماز میں نماز پہلے اور خطبہ بعد میں، لیکن کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے. عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہیں. پہلی رکعت میں قرت سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرت سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے. دلیل، عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں قرت سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرت سے پہلے 5 تکبیریں کہیں. تو یہ کون سی نماز ہوئی جس میں 12 ہوں گی؟ دونوں نمازوں میں یعنی 12 دفعہ کیا جائے گا. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا مسئلہ کیا ہے کہ نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے. حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے. اس سے احمد نے روایت کیا. اس مسئلے میں بھی کافی اختلاف ہے. اس میں یعنی ایون اس دور حاضر کے مسائل میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس پہ سٹل کچھ علماء یعنی صحیح سوچ رکھنے والے بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، کچھ کہتے نہیں دیے اٹھائے جائیں، اور دونوں کے پاس ان کے دلائل ہیں. ٹھیک ہے، تو نماز پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ کھڑے ہو کے پہلے اللہ اکبر بار بار امام کہتے ہیں، ہم بھی پیچھے کہیں گے، اور اس کے بعد پھر سور فاتحہ اور پھر کوئی بھی سورت پڑھ کے. اور وہ کون سی صورتیں تھیں وہ آگے آپ کے آ رہا ہے کہ نماز عیدین کی دو رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورت العلیٰ اور دوسری رکعت میں سورت الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے. دلیل، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں اور هل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا. نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل یا سنت نماز نہیں. دلیل، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے اور دو رکعت نماز عید ادا فرمائی، اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا. یہاں بھی دیکھیے کہ آپ عقل سے پوچھیں تو پڑھ لیں، گئے ہوئے ہیں گھر سے نکلیں، کیونکہ عموماً مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو تحیت المسجد پڑھتے ہیں نا دو نفل، لیکن عید کی نماز پہلی بات ہے کہ کھلے میدانوں میں ہونی چاہیے، مسجدوں میں بہت مجبوری کی حالت میں ہونا چاہیے، اور یہ جو کمیونٹی میں ڈفرینٹ مسجدوں میں ہوتی ہے اس سے وہ اسلام کی روح نہیں آتی. اصل روح کیا ہے؟ اس ایک موقع پہ اس علاقے یا شہر میں رہنے والے تمام مسلمان ایک دوسرے کو مل لیں. اگر پھر سٹل چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ہم کریں گے تو وہ چیز وہاں نہیں آتی. تو اس کے لیے پسندیدہ موقع کیا، اور اگر آپ کے پاس چوائسیز ہوں کہ مسجدوں میں بھی ہو رہے ہیں لیکن لوکل جو بھی مسلم کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کوئی آرگنائزیشن تو وہ کسی کھلی جگہ پہ کرتی ہیں، تو آپ کو وہاں جانا چاہیے. اور عید کا تعلق بہت زیادہ یونٹی اور مسلمانوں کے اتحاد سے بھی ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہاں کتنا وقت ہوتا ہے لیکن ہم نہیں پڑھ سکتے، یا پھر وہی بات کہیں گے کہ کیا حرج ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو دیکھا تھا عیدگاہ میں نماز پڑھ پہلے نفل پڑھتے ہوئے، تو آپ نے اس کو روکا اور بہت سخت لفظوں میں روکا کہ اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تھے تو تم کیسے پڑھ سکتے ہو. نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے اعمال صالح کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے. دلیل، حضرت جبیر بن نذیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ، پڑھیں گے اب بھی، تقبل اللہ منا و منکا، کہ اللہ قبول کرے ہم سے اور تجھ سے کہتے. اسے ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا. ابن حجر کیا کون تھے؟ ابن حجر الاسقلانی، اور انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے جس کو فتح الباری کہتے ہیں. سب سے معروف شرح یہ، شرح کا مین یہ کہ اس کے ایکسپلینیشن مزید ان کی حدیثوں کو واضح کیا گیا. عید کا جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے. دلیل، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم عید کے روز نماز عید میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. حکمت کیا؟ زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو، اور جو عید کے دن کا ایک ریچول ہے کہ اس میں لوگ دوسرے لوگوں سے کثرت سے ملے وہ پورا ہو. اگر جمعے کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن نماز عید پڑھنے کے بعد اگر جمعے کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں دو عیدیں، ایک عید اور دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو چاہے اس کے لیے جمعے کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. یعنی یہ واحد موقع کہ جس میں کسی مرد پہ جمعے کی نماز ساقط ہوتی ہے، اس کو نوٹ کر لیں، واحد موقع کہ جس دن کوئی مرد اگر جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جاتا تو اجازت ہے، ادر وائز اس کے بغیر تصور بھی نہیں کہ کوئی مسلمان مرد ہو اور جمعے کے خطبے سے پہلے مسجد میں نہ پہنچ جائے. ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے. اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل مل جائے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے، یعنی 8-9-10 بجے کے قریب بھی اگر مل جاتی ہے تو پھر نماز پڑھی جائے گی، اور اگر اس کے بعد ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی. دلیل کیا ہے؟ ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہما اپنے چچاؤں سے جو صحابہ نبی میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز کا چاند دیکھا. رسول اکرم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کل صبح نماز عید کے لیے عیدگاہ آئیں گے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یعنی عید اسی دن کر لیں گے، کھانا پینا جو بھی ہے، لیکن پھر نماز اگلے دن پڑھیں گے. اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے دو رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے، لیکن یہ کب ہے؟ جب نہ کر سکے. یہ نہیں کہ ہر ایک کہہ کے ہم گھر میں ہی دو رکعت پڑھتے ہیں، گاؤں میں بھی نماز عید پڑھنی چاہیے. حضرت انس بن مالک نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا تو ابن ابی عتبہ نے حضرت انس کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر اور نماز کی طرح نماز پڑھی، اور اکرمہ نے کہا گاؤں کے لوگ عید کے روز جمع ہوں اور دو رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے. اور عطا رحمہ اللہ نے کہا جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے. اسے بخاری نے روایت کیا. عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے, وضاحت ہے. تب یہاں ہے وہ بات کہ اگر کوئی نہ جا سکے, عورت تو گھر میں پڑے, اسی پہ قیاس کرے. اگر یعنی فرسٹ پرائرٹی تو یہی ہونی چاہیے کہ مسجد ہی میں جائے, یعنی عیدگاہ میں جائے. کوئی مجبوری ہے, کوئی نہیں لے کے جاتا تو پھر پڑھ لے دو, لیکن تکلیف محسوس کرتے ہوئے اور اس چیز کا دل میں احساس پیدا کرتے ہوئے کہ میں نے دین اسلام کے ایک اہم ریچول کو ادا نہیں کیا. آخری چیپٹر ہے جو اس سوچ کے ساتھ سننے کا ہے کہ یہ نہ سوچئے گا کہ یہ حدیث ہم نے کتاب میں پڑھی تھی, بلکہ کیا ہے, الاحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ فی الصوم, روزوں کے بارے میں ضعیف اور موضوع روایات. ضعیف کیا ہے, جس میں ضعف ہو, کمزور نریشن ہے. جیسے پیچھے ذکر ہوا تھا کہ چین ٹوٹ گئی بیچ میں, ایک راوی کی دوسرے راوی سے ملاقات نہ ہوئی. موضوع کیا ہے, وضع سے, وو دعا دیں. ودا کرنا کہتے ہیں فیبریکیٹ کرنے کو, خود سے گھڑ لینا. اور ایسی احادیث کچھ ہوئی تھیں جن کو بعد میں چھانٹا گیا. تو یہ جو اب حدیث ہم پڑھیں گے یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے نگران فرشتے رضوان کو پکارتا ہے, تو وہ کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ اسے جنت کھولنے کا حکم دیتے ہیں اور جہنم کے نگران فرشتے مالک کو جہنم بند کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہ حدیث صحیح نہیں ہے, موضوع ہے. رمضان کا چاند طلوع ہونے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر بندے رمضان کی فضیلت جان لیں تو سارا سال رمضان سے رہنے کی خواہش کرنے لگے. یہ بھی درست نہیں. رمضان کی پہلی راتوں میں اللہ تعالیٰ روزے دار لوگوں پر نظر فرماتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نظر فرماتا ہے تو اسے عذاب نہیں کرتا. یہ حدیث موضوع ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی صبح ہی تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے. اس کی سند میں ایک راضی کذاب ہے, یعنی جھوٹ گھڑتا تھا. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یہ حدیث موضوع یعنی من گھڑت ہے. روزہ رکھو, صحت مند رہو. یہ حدیث موضوع یعنی من گھڑت ہے. ہر چیز کی زکات ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. 3 آدمیوں سے کھانے پینے کی نعمتوں کا سوال نہیں ہوگا, افطار کرنے والا, سحری کھانے والا اور میزبان. 3 آدمیوں سے بد اخلاقی کا حساب نہیں لیا جائے گا, مریض, روزے دار اور عادل. کیا لگ نہیں رہا اس بات کو سن کے کہ پھر یہ خوب بد اخلاقی کریں؟ ہاں, تو یہ حدیث جو ہے اس کی سند میں ضعف ہے. جس نے رزق حلال سے روزہ افطار کروایا اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ حدیث بے بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو حکم دیتے ہیں کہ میرے روزے دار بندوں کے اثر کے بعد کے گناہ نہ لکھے جائیں. سوچئے ذرا, اس سے کوئی سینس بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس حدیث کی سند میں ایک راوی ناقابل اعتماد ہے. جس نے رزق حلال کی کھجور سے روزہ افطار کیا اس کی نمازوں میں 400 نمازوں کا اضافہ کیا جائے گا. اس حدیث کی سند میں ایک راوی حدیثیں گھڑا کرتا تھا. 5 چیزیں روزہ اور وضو توڑ دیتی ہیں, جھوٹ, چغلی, غیبت, شہوت کی نظر اور جھوٹی قسم. اس حدیث کی سند میں ایک راوی قصاب ہے. جس نے رمضان کا ایک روزہ ترک کیا وہ ایک اونٹ کی قربانی دے. جو قربانی نہ دے سکے وہ 3 سا یعنی 75 کلو کھجوریں مسکینوں میں تقسیم کرے. اس حدیث میں ایک راوی قصاب ہے. جس نے رمضان کا ایک روزہ بلا عذر ترک کیا وہ اس کے بدلے میں 30 روزے رکھے اور 90 دن کے روزے رکھے. یہ حدیث بے ثبوت ہے. ایام 20 چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے, پہلے 2 دن کے روزے کا ثواب 3000 سال کے برابر ہے, دوسرے دن کا ثواب 10000 سال کے برابر ہے اور تیسرے دن کا ثواب 10000 سال کے برابر ہے. اس حدیث کی سند میں ایک راوی حدیثیں کھڑا کرتا تھا. رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا اور رمضان میری امت کا. جس نے رجب کے 2 روزے رکھے اس کے لیے دگنا اجر ہے اور ایک گناہ کے وزن دن کے ایک پہاڑ کے برابر ہے. مندرجہ بالا تمام موضوع حدیث امام شوقانی رحمہ اللہ کی کتاب الفوائد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ سے نقل کی گئی ہیں, اور آپ مزید تفصیل سے خود بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ان روایت کو کہیں بھی سنیں یا کسی سے پڑھیں کہیں, تو ان کو کوٹ نہ کریں, کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں جان بوجھ کے اگر کوئی ایسی روایت کوٹ کی جائے تو اس کی جزا جہنم ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات والف الف صلوات والسلام علی افضل الوریات وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے بک پوری ہوئی، کتاب تو پوری ہوئی لیکن عمل شروع ہونا چاہیے، اور اللہ تعالی ہماری پچھلی خطاؤں کو معاف کرے جو ہم نے بے علمی کی وجہ سے غلطیاں کی، اور آئندہ ہمیں علم سے جوڑ کے رکھے، آمین۔
اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سوری میرا مائک نہیں کام کر رہا تھا، تو میں دوسری آئی ڈی سے ہوں جی۔ آج کے روزوں کے مسائل سے، آپ عید اور صدقہ فطر کے مسائل سے آپ لوگوں نے کیا چیز سیکھی؟ الحمدللہ
بارک اللہ کہ آج بک بھی کمپلیٹ ہوئی، اور اس میں ہم نے جو عید کے مسائل پڑھے اس سے کیا شوق آیا آپ لوگوں کے؟ ایک ایک سینٹینس میں لکھیے گا، ہم نے اب عمل کی کیا بات کرنی ہے اپنے صدقہ فطر کو؟ ان ٹائم دینا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، صدقہ فطر کو نماز عید سے قبل ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میری آواز آپ لوگوں کے لیے کلیئر نہیں ہے؟ جی اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر ہوگی، الحمدللہ۔ صدقہ فطر کتنا ہے؟ کوئکلی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دو تین منٹ میں سارے کو کور کرتے ہیں۔ 2.5 kg، اس میں آٹے کے برابر ہوگا، یا پھر صدقہ فطر کی مقدار ایک سا ہے، اس میں کھجوریں بھی ہو سکتی ہیں، کشمش بھی، میوا بھی، اور موسٹلی ہم لوگ جیسے جی بالکل منی کی صورت میں بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ بالکل، کیا صدقہ فطر کو ایک دو دن پہلے دینا چاہیے؟ اور یہ گھر کے سرپرس کی طرف سے ہوگا، اور اس میں چھوٹا بچہ آئے گا؟ جی الحمدللہ، اس میں جو شیر خوار بچہ ہوگا اور جو پیدا بھی ہوگا، اگر اس دن بھی پیدا ہوگا تو صدقہ فطر ہوگا اس کے لیے۔ عید کے روز کیا کام کرنے کے ہیں؟ کیا سنت ہے؟ کیا کیا کرنا چاہیے؟ جمعے کے دن میں بھی ہم اس عمل کو کرتے ہیں، عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا مستحب ہے، اور اچھے کپڑے پہننا پسندیدہ ہے یا صرف نئے کپڑے پہننے چاہیے؟ اچھے کپڑے پہننے چاہیے، نئے بھی پہن سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنی نماز اور عبادات کو چھوڑ کے تو عید کے جوڑے کی تیاری کریں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عید الفطر پہ کوئی میٹھی چیز کھا کے جانا کیوں ضروری ہے؟ شرعی حدود میں رہ کے، جی بالکل، جو بھی لباس پہنا جائے اس پہ شرعی حدود کا خیال رکھا جائے۔ جی روزہ فرق ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کھا پی کے جائیں گے، کچھ میٹھی چیز کھا کے جائیں گے، تو اس میں فرق یہ ہوگا کہ آج روزہ نہیں ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی۔ نماز عید کو کہاں پہ پڑھنا چاہیے اور کیا عورتوں کو جانا چاہیے؟ عیدگاہ میں جا کے پڑھنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز عید کو پڑھیں۔ اس میں اہم کام کیا کرنا ہے عیدگاہ جاتے ہوئے؟ تکبیرات، تکبیرات کثرت سے پڑھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈالنی ہے، خود بھی پڑھنا ہے۔ اور عید کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی؟ مسجد جاتے ہوئے ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے، اس کی حکمت کیا تھی؟ زیادہ لوگوں سے ملنا، جی بالکل۔ اور عید کی نماز کب شروع ہو جاتا ہے؟ اشراق کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے. کیا عید کی نماز تاخیر سے پڑھنا پسندیدہ ہے؟ نہیں. اور عید الاضحیٰ کی نماز کو جلدی پڑھنا چاہیے اور عید الفطر کی نماز کو نسبتاً دیر سے پڑھنا چاہیے. پھر ہم نے دیکھا کہ عید کی جو تکبیرات ہوتی ہیں نماز میں, ان کے لیے ہمیں کیا رفع یدین کرنا چاہیے, اور کتنی تکبیرات ہوتی ہیں؟ جی سات, اور دوسری رکعت میں پانچ. جی جی اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے. سم کرنی چاہیے سم سے نہیں. جی اس میں بہت اختلاف نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کریں گے تو سنت کو زندہ کریں گے, کیونکہ ہم ہر چیز میں کہتے ہیں نا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, تو پھر ہمیں ان کے ہر اس عمل سے بھی محبت ہونی چاہیے. کیا نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ عید سے پہلے نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اور پھر ہم نے ایک موضوع آفیس کے بارے میں بھی, اچھا ایک اور میرا اہم کوسچن جمعے کے حوالے سے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آخری کرتے ہیں, کہ جمعے کے روز اگر عید آ جائے تو عید اور جمعے کی نماز دونوں پڑھنا ضروری ہے؟ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ مست ہے جیسے مردوں پہ فرض ہے نا؟ نہیں, بلکہ یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پہ مردوں کو اس چیز کی اجازت دی گئی کہ اگر پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو اس پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا فرض چھوڑ دیا. الحمدللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں, اور ہم ان کا جتنا بھی شکر ادا کریں. پھر ہمیں یہ چاند کے حوالے سے کبھی بھی بہت زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے, کہ اگر کسی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا, روزہ رکھ لیتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے تو پھر روزے کو توڑ دینا چاہیے اور عید کو دوسرے دن کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے والا بنائے, جتنے بھی مسائل ہم نے آج دیکھے, اور جس طرح ہمارا دورہ قرآن ہے صلہ رحمی کے حوالے سے, اور آج ہم نے دیکھا کتنا اجر اور ثواب ہے اور کتنی عبادت ضائع ہونے کا ڈر ہے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے کی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ دورہ قرآن میں ہم نے جو رشتے جوڑنے کا سلسلہ دیکھنا ہے اس کی نیت آج سے کرنی ہے اور ابھی سے کرنی ہے, اور اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے, بہن بھائیوں کے حوالے سے کوئی خیر کینا ہے تو اسے آج ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف کر دینا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اول تو ایسا ہوگا نہیں, لیکن اگر کسی کے دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے. اللہ تعالیٰ کا بہترین احسان کہ اس نے ہمیں اس کتاب کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی, اور ہمارے اس وقت میں اتنی برکت دی کہ ہم اپنی ساری چیزیں کر سکیں. آپ لوگوں کے اندر ایکسائٹمنٹ, کل سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ دورہ قرآن, اس کے لیے خوبصورت اپنی تیاری رکھیں, اپنی نوٹس, اپنے پین, اور اپنے جو ہائی لائٹرس ہیں, اپنا قرآن جس پہ آپ نوٹس لیں گے, اسٹکیز بھی اپنے ساتھ رکھیے تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو, بے قراری یا بہت, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس بے قراری میں آپ کے اندر عمل والی چیزیں لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اس قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں. جزاک اللہ خیر, واسم جزا, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.